الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، اسی کے نام سے کرتا ہوں میں ابتدائے سخن، اسی کے نام سے کرتا ہوں میں ابتدائے سخن، ضمیر کن سے اگاتا ہے جو زمین و زمن، اسی کے دست کرم سے جہاں میں بڑھتا ہے، اسی کے دست کرم سے جہاں میں بڑھتا ہے تمام صبح کا سونا، تمام رات کا دہن. عجب سخی ہے کہ اس سے سوال کر کے صدا، عجیب سخی ہے کہ اس سے سوال کر کے صدا، نہ ہاتھ شل ہوئے میرے نہ زبان میں ہے تھکن. معزز و محترم علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، سب سے پہلے اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس ذات وحدہ لا شریک نے ہمیں یہ موقع فراہم فرمایا کہ ہم اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھنے کے ساتھ ساتھ مدرسہ الفاروق درجہ علمیت کا پانچواں سالانہ انعامی جلسہ اور صحیح البخاری کی ابتدا کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. فللہ الحمد. محترم حضرات، حضرت سیدنا محمود وراق علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، اذا كان الشكر نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر. جب اللہ عز و جل کی نعمت کا شکر ادا کرنا بھی نعمت ہے تو ایسے میں مجھ پر شکر ادا کرنا واجب ہے. اسی شکرانہ نعمت کے تحت میں سب سے پہلے اپنی طرف سے جمعی اساتذہ کرام و طلباء کی طرف سے اور جمعی انجمن کمیٹی اور حاضرین مجلس کی طرف سے بقیت السلف، شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد سلیم دورات صاحب حفظہ اللہ کا دل کی تمام تر گہرائیوں سے ممنون و مشکور ہوں کہ حضرت والا نے اپنی تدریسی، اصلاحی، تصنیفی مصروفیات کے باوجود ہماری حقیر سی دعوت کو شرف قبولیت سے نوازا. فجزاکم اللہ احسن الجزا. دعا کروں کہ اللہ حضرت والا کے سایہ، عاطفت و شفقت کو دادے ہمارے سروں پر عافیت کے ساتھ قائم رکھے اور حضرت والا کے ظاہری باطنی فجور سے تا قیام قیام تک ہم اور ہماری نسلوں کو مستفیض فرمائے. آمین یا رب العالمین.
محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ. واحسن منك لم ترقات عيني، واجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرؤا من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. جہاں ان سے چہرہ ہے نہ انداز بھی کوئی، ابھی تک جنس کی نہ عورت ان سا ہنسی کوئی. نبی رکھی ہے قدرت نے میرے آقا کی تجھ میں، جو چاہا آپ نے مولا وہ رکھا ہے سبھی تجھ میں. میرے آقا میرے مولا، میرے آقا میرے مولا، میرے آقا میرے مولا، میرے آقا میرے مولا، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ. فتحزات الأصحاب فالجواب إلى زراء منزلها قلاو. ديار من بني الحسحاس كفروا، وفيها الروابس والسماء. بدی کا دورتا ہے سو جہان تہی گتائے تھی، گناہ و جرم سے چاروں طرف پھیلی ہوائے تھی. خدا کے حکم سے نہ آشنا سمجھتے تھے خدا کو چور کر ہر چیز کو معبود کہتے تھے وہ تیری ہاتھ ہی سے پتھروں کے بت بناتے تھے انہیں کے سامنے جھکتے انہیں کی حمد گاتے تھے کسی کا نام عزا تھا کسی کو لات کہتے تھے حبلانی بڑے بت کو بتوں کا باپ کہتے تھے اگر لڑکی کی پیدائش کر کے گھر میں سن لیتے تو اس معصوم کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے پر جو بھی برائی تھی سب ان میں پائی جاتی تھی نتی شرم و حیا کو میں کر کر بے حیائی تھی مگر اللہ نے ان پر جب اپنا رحم فرمایا تو عبد اللہ کے گھر میں خدا کا ناز نہ آیا عرب کے لوگ اس بچے کا جب اعزاز کرتے تھے تو عبد المطلب قسمت پر اپنی ناز کرتے تھے خدا کے دین کا پھر بول بالا ہونے والا تھا محمد سے جہاں میں پھر اجالا ہونے والا تھا میرے آقا میرے مولا میرے آقا میرے مولا میرے آقا میرے مولا میرے آقا میرے مولا محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ وأحسن منك لم ترقات عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرؤا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء میرے آقا میرے مولا میرے آقا میرے مولا میرے آقا میرے مولا میرے آقا میرے مولا محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فبالسند المتصل إلى عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الراحمون يرحمه الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء رواه أبو داود والترمذي وبالسند المتصل منا إلى أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى وحشرنا في زمرته ومحبيه قال بسم الله الرحمن الرحيم باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله عز وجل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده به قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعنهم على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. اللہ تعالی شانہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے کتاب اللہ کے بعد سب سے صحیح کتاب کے افتتاح کی تقریب میں ہم سب کو شرکت کی سعادت نصیب فرمائی. علماء کا اس پر اجماع ہے کہ صحیح البخاری جسے ہم بخاری شریف کہتے ہیں یہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے. اللہ تعالی شانہ کی کتاب کے بعد سب سے صحیح کتاب یہ بخاری شریف ہے. اور اللہ تعالی شانہ اس دین کی حفاظت کے لیے ہر دور میں مختلف جگہوں میں ایسے بے شمار افراد پیدا کرتے چلے آ رہے ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک پیدا کرتے چلے آئیں گے جن کا دین کی حفاظت کے لیے وہ انتخاب فرماتے ہیں. انہیں نفوس قدسیہ میں سے حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی بھی ہیں. چنانچہ آپ کے کاتب محمد بن ابی حاتم رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے خود سنا کہ آپ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا انہم تو حفظ الحدیث وَأَنَا فِي الْمَكْتَبِ کہ میں ابھی مکتب میں پڑھ رہا تھا اور اللہ تعالی شانہ نے میرے قلب میں حدیث کو یاد کرنے کا الہام فرمایا. تو محمد بن ابی حاتم رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ اس وقت آپ کی عمر کیا تھی تو جواب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ 10 سال یا اس سے بھی کم. تو 10 سال کی عمر میں یا اس سے بھی کم عمر میں دل میں یہ قوی داعیہ پیدا ہوا کہ حدیث کو یاد کرو حدیث کو یاد کرو حدیث کو یاد کرو. اور ظاہر ہے کہ حفاظت حدیث کے لیے اللہ تعالی شانہ نے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا انتخاب فرمایا تھا, اس لیے اس کے لیے جتنے اسباب کی ضرورت تھی وہ سارے اسباب بھی مہیا کیے. چنانچہ اعلی درجے کا حافظہ عطا فرمایا جسے آج کل ہم فوٹوگرافک میموری کہیں گے. محمد بن ازہر السجستانی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں لوگ حدیث پڑھ رہے تھے اساتذہ کے پاس، اور اس دور میں طریقہ یہ تھا کہ استاد محترم کا اپنا حدیثوں کا جو مجموعہ ہوتا تھا، اصل مجموعہ، اس کی ایک وہ دوسری نقل بناتے تھے، اور اصل مجموعہ گھر میں رہتا تھا تاکہ ضائع نہ ہو جائے، اور اس کی جو نقل ہوتی تھی اس نقل میں سے پڑھاتے تھے، اور طلبہ اس نقل کی نقل اتارتے تھے اور استاد محترم کے سامنے پڑھتے تھے، اور استاد محترم غور سے اپنی جو کتاب ہوتی تھی، اپنا جو مجموعہ ہوتا تھا، اس میں دیکھتے تھے، حفظن بھی یاد ہوتا تھا. محدثین کو اللہ تعالی شانہ نے بہت قوی حافظ بھی عطا کیے تھے، چونکہ ان سے یہ کام لینا تھا. تو کبھی استاد محترم پڑھتے تھے اور طلبہ اپنی کتاب کو استاد محترم کی کتاب کے ساتھ ملاتے تھے کہ کہیں کسی لفظ کی غلطی تو نہیں ہے، کچھ لکھنے میں تو غلطی نہیں ہو رہی ہے. اور کبھی کبھی طالب علم پڑھتے تھے اور استاد جو ہے اپنی کتاب کے ساتھ ملاتے تھے. استاد پڑھتے ہیں اسے قرات الشیخ علق تلمیز کہتے ہیں، اور جب طالب علم پڑھتا ہے اسے قرات التلمیز علق شیخ کہتے ہیں. تو استاد محترم قرات کر رہے تھے، حدیثیں لکھوا رہے تھے. قرات کا معنی ہے کہ املا کراتے تھے، تو پہلے سے اگر نقل کی ہوئی ہے تو پڑھ جاتے تھے، پہلے سے اگر نقل نہیں کی ہوئی ہے تو املا کراتے تھے، ڈکٹیٹ کراتے تھے. تو ڈکٹیشن کی مجلس چل رہی تھی تو بیٹھے ہوئے تھے سب طلبا اور لکھ رہے تھے، تو ایک طالب علم نے ان سے کہا السجستانی کو کہ یہ جو نئی عمر لڑکا ہے یہ کچھ لکھتا نہیں ہے حضرت امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ کے بارے میں، ابھی وہ طالب علم تھے، تو کتنا وقت اس کا ضائع ہو رہا ہے، سب حدیثوں کو لکھ رہے ہیں، ایک کتنا قیمتی سنہرا موقع ہے اور یہ ایسے ہی بیٹھا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا پوچھنے والے سے کہ یہ ابھی سنیں گے اور پھر جب بخارا جائیں گے تو اس وقت لکھیں گے. ابھی یہ جائیں گے، ابھی سنیں گے اور بخارا جائیں گے، بخارا جانے کے بعد یہ لکھیں گے. اتنا قوی حافظہ. حافظ ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جب بہت زیادہ شہرت ہوئی حدیث کے بعد میں، تو صرف یہ نہیں کہ حدیثیں یاد تھی ان کو، ایک تو ہے نا کہ آدمی الفاظ یاد کر لیں، اور اس کو اگر اس سلسلے میں کچھ پوچھا جائے تو کچھ بھی جواب نہ دے سکے. نہیں، فن حدیث کے ماہر، یعنی اتنے ماہر تھے، اتنے ماہر تھے، اتنے ماہر تھے کہ یہ فن یہ حدیث میں جو رضا لاتے ہیں، جیسے امام بخاری سب سے پہلی حدیث میں کہتے ہیں کہ ہم سے بیان کیا امام حمیدی نے، اور امام حمیدی کو سے بیان کیا سفیان نے، اور سفیان سے بیان کیا یحییٰ ابن سعید نے، اور یحییٰ ابن سعید سے بیان کیا محمد ابن ابراہیم نے، اور محمد ابن ابراہیم نے بیان کیا القما نے، اور القما سے بیان کیا عمر ابن خطاب نے، اور عمر ابن خطاب نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو بخاری شریف میں تقریباً 7000 حدیثیں ہیں، ان 7000 حدیثوں میں ہر حدیث سے پہلے ایک سند آتی ہے. تو یہ سند جو آتی ہے اس میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے متعدد اساتذہ میں سے کسی بھی استاد سے اس حدیث کو شروع کرتے ہیں. جیسے پہلی حدیث جو ہے وہ حمیدی سے ہے، دوسری حدیث عبداللہ ابن یوسف سے ہے، تیسری حدیث یحییٰ ابن بکیر سے ہے، چوتھی حدیث موسیٰ ابن اسماعیل سے ہے. تو اس طرح الگ الگ استاد سے حدیثیں لیتے ہیں، ایک ایک استاد سے کبھی کئی حدیثیں بھی ہوتی ہیں، اور کبھی جو ہے صرف ایک حدیث بھی آتی ہے کسی راوی کی، اور ہر سند میں یہ امام ہونے بھی جہاں کہیں آئیں گے تو ضروری نہیں ہے کہ یہی سائیکل چلے گی. امام ہونے بھی یہاں روایت کرتے ہیں سفیان ابن عیینہ سے, دوسری روایت میں کسی اور سے نقل کریں گے, الگ الگ نام آتے ہیں. تو یہ سند کو یاد رکھنا ایک مستقل کام, اور سند کے بعد پھر حدیث کو یاد رکھنا یہ مستقل کام, اور پھر بخاری شریف میں سندیں الگ الگ ہیں تقریباً 7000, حدیثیں الگ الگ ہیں تقریباً 7000. اور حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے اس بات کا انتظام کیا ہے کہ ایک ہی حدیث کو جب دو بار لاتے ہیں, جیسے یہاں پر حدیث انما الاعمال بالنیات ہے, یہ پوری بخاری شریف میں 7 مرتبہ آئی ہے, تو حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو اس کی 7 مرتبہ ضرورت پیش آئی 7 مسائل ثابت کرنے کے لیے, تو اس کو 7 مرتبہ لے آئے. اس لیے ایک حدیث سے 7 مسائل کا استنباط ہوا. تو حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ ایک حدیث کو جب دوسری مرتبہ لاتے ہیں تو تب ہی لاتے ہیں جبکہ سند الگ ہو یا حدیث کے الفاظ میں کچھ فرق ہو. بے ہی رپیٹ نہیں کرتے کہ سند بھی یہی ہے اور حدیث کے الفاظ بھی یہی ہیں. حدیث وہی ہوتی ہے لیکن حدیث میں الفاظ میں 2-4 الفاظ تھوڑے آگے پیچھے, مطلب نہیں بدلتا, مضمون نہیں ہوتا ہے, لیکن الفاظ کیونکہ دوسری سند سے آئیں گے تو الفاظ بدل جائیں گے, اس طرف سے آئیں گے تو الفاظ بدل جائیں گے. تھوڑا بہت معنی نہیں بدلتا, مطلب نہیں بدلتا, میسج نہیں بدلتا, لیکن الفاظ میں کبھی تھوڑا بہت تغیر آ جاتا ہے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب کسی ایک ہی حدیث سے ایک سے زائد مسائل کا استنباط کرنا چاہتے ہیں اور اس حدیث کو بخاری شریف میں بار بار لانا چاہتے ہیں تو بار بار اسی وقت لائیں گے جبکہ یا تو سند میں کوئی فرق ہو یا حدیث کے الفاظ میں کوئی فرق ہو. بے عین ہی وہی سند اور وہی متن, وہی حدیث ایگزیکٹلی لفظ بہ لفظ یا چین آف نریشن, وہی بے عین ہی ایسا کبھی نہیں کرتے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ ایک الگ الگ حدیثوں میں یاد کرنا تو بہت آسان, جیسے قرآن مجید میں جہاں متشابہات نہ ہو وہاں تو یاد کرنا بہت آسان, لیکن متشابہات ہو یاد کرنا بہت مشکل. تو امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے صرف حدیث انما الاعمال بالنیات کو 7 مرتبہ لائے, اور 7 مرتبہ یا تو سند میں فرق ہوگا یا حدیث میں فرق ہوگا, یہ یاد رکھنا ہر وقت کہ اس سند کی الفاظ یہ ہے اور اس سند کی الفاظ یہ ہے. تو علماء نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی ایکسپرٹیز کو اور مہارت فی فن الحدیث کو دیکھ کر خود امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاد امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ یہ کہنے کی مجبور ہو گئے کہ ما اخرجت خراسان مثل محمد بن اسماعیل, خراسان محمد بن اسماعیل البخاری جیسے شخص کو پیدا ہی نہیں کر سکا. اور محمد ابن اسحاق ابن خزیمہ رحمہ اللہ تعالی جو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے سینئر ہے وہ یہ کہنے میں مجبور ہو گئے کہ ما تحت عظیم السماء عالم بالحدیث من محمد ابن اسماعیل, اس آسمان کی چھت کے نیچے فن حدیث کا زیادہ علم رکھنے والا محمد ابن اسماعیل البخاری سے بڑھ کر کوئی ہوئی نہیں. اور امام مسلم رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے محدث اپنے تمام تر جلالت شان کے باوجود یہ کہنے میں مجبور ہو گئے کہ اشہد انہ لیس فی الدنیا مثلہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ دنیا میں آپ جیسا کوئی نہیں ہے. اور ایک مرتبہ حاضر خدمت ہوئے اور حاضر خدمت ہو کر بڑے احترام سے پیشانی پر کو بوسا دیا, اور پیشانی کو بوسا دینے کے بعد امام مسلم رحمہ اللہ تعالی نے عرض دیا کہ دعنی اقبل الجبیک یا استاد الاستادین و یا سید المحدثین, اے محدثوں کے سردار اور یہ استاد الاساتذہ, آپ مجھے اجازت دے دیجیے کہ میں آپ کے قدموں کو چنوں, اس لیے کہ آپ اس قابل ہیں کہ آپ کے قدموں کو چنا جائے. تو جو بڑے بڑے محدثین ہیں اور فن حدیث کی واقفیت رکھنے والے ہیں, میں تو حدیث کا ایک طالب علم بھی نہیں ہوں, اللہ تعالی شان ہو بس اس میں مرتے دم تک لگائے رکھے تاکہ یہ نسبت باقی رہے اور مرنے سے پہلے کچھ آخرت میں نجات کا ذریعہ بن جائے. تو جو بڑے بڑے ماہرین ہیں انہوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو پورا سٹڈی کیا, اور سٹڈی کرنے کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ سند کے رجال پر اتنی مہارت رکھتے تھے. سند کے رجال یعنی سند میں جو افراد آتے ہیں, جو انڈیویجل جاتے ہیں, حمیدی, سفیان, یحییٰ, محمد ابن ابراہیم, علقمہ ابن وقاص, یہ درجنوں آدمی ہوتے ہیں. اس لیے کہ الگ الگ حدیث میں الگ الگ سند, اور حدیث صحیح اور ضعیف ہوتی ہے ان رجال کی وجہ سے. اگر یہ پوری سند میں ایک آدمی کمزور آ گیا تو حدیث ضعیف ہو گئی, تو اس پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا, یہ تو جھوٹ بھی بولتا ہے. تو ان رجال کے بارے میں اور سنی سنائی بات نہیں, پوری تحقیق کا مطلب نہیں ہے. پوری تحقیق جیسے حدیث پوری ایک معتبر ذرائع سے پہنچی, تو اسی طرح حدیث کو روایت کرنے والوں کے بارے میں فیصلہ کرنا کہ امام حمیدی کس درجے کے ہیں, اور امام سفیان کس درجے کے ہیں, اور امام یحییٰ ابن سعید کس درجے کے ہیں, کیا ان کی حدیث معتبر ہے, یہ معتبر ہے یا نہیں. یہ اگر کہیں کسی حدیث کے بارے میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں, تو ان پر بھروسہ اور اعتماد کیا جا سکتا ہے یا نہیں. ان کی پوری زندگی سے واقف ہونا بہت ضروری ہے. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ کشتی کا سفر کر رہے تھے, تو کشتی کے سفر کے دوران جس کیبن میں وہ تھے ان کے ساتھ ایک دوسرا شخص بھی تھا. تو ایسا لمبا سفر جب سمندر کا ہوتا ہے تو آدمی جو ہے اپنے پڑوس کے آدمی کو جب اطمینان ہو جاتا ہے, اعتماد ہو جاتا ہے, تو کانفیڈنس میں لے کر اپنی کچھ باتیں بھی بتلاتا ہے. تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ اتنی اشرفیاں میرے پاس ہیں, 1000 اشرفی یا 1,00,000 اشرفی, بڑی رقم دی کہ اتنی اشرفیاں میرے پاس ہے. تو آدمی کہہ دیتا ہے کہ میرا اگر کچھ انتقال ہو جائے, رضا قضا ہو جائے, تو میرے وارثوں کو پہنچا دینا. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات جو ہے یہ راز کی بات تھی وہ اس کے سامنے فاش کر دی, اس کی نیت بدل گئی, اور اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ کسی طرح اس پیسے کو ہڑپ کرنا چاہیے. تو اس نے ایک دن جب سب ایک جگہ پر جمع تھے, اس نے شور مچانا شروع کیا کہ میری اتنی اشرفیاں تھیں وہ غائب ہو گئی, میری اتنی اشرفیاں تھیں وہ کسی نے چوری کر دی, میری اتنی اشرفیاں غائب ہو گئی. اور اس کے ذہن میں یہ تھا کہ ایک ہی قبیل میں اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ رہتے ہیں, جب تلاشی دی جائے گی تو نکلے گی امام بخاری کے پاس سے, تو لوگ سمجھ جائیں گے کہ اسی نے چرائی ہے, اسی نے چرائی ہے, تو یہ اتنی اشرفیاں مجھے مل جائیں گی. میرے بھائیو, علماء کرام نے دین کی حفاظت کی خاطر اور ہم تک یہ دین پہنچے اس کی خاطر کیسی کیسی کٹھن قربانیاں دی ہے, اس کا اندازہ اس سے لگائیے. تو لوگوں نے کہا کہ بھائی سب یہاں رہے اپنی اپنی جگہ پر, اور ہر ایک کی تلاشی شروع ہو گئی, ہر ایک کی تلاشی شروع ہو گئی. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کے مطلب کو سمجھ گئے, مطلب کو سمجھ گئے. بہرحال تلاشی لی گئی, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تلاشی لی گئی, کچھ نہیں نکلا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے سامان کی تلاشی لی گئی, کچھ نہیں نکلا. اب امام بخاری کے پاس سے نہ نکلے, ان کے سامان سے نہ نکلے, تو کسی اور کے پاس سے کیا نکلتا. بہرحال کسی کے پاس سے وہ رقم نہیں نکلی, تو لوگوں نے سمجھ لیا کہ یہ کسی کے پیسے اونچنے کے چکر میں تھا کہ خواہ مخواہ میں ایسا اعلان کر دوں گا کسی کے پاس اتنی رقم ہوگی تو مجھے مل جائے گی. تو لوگوں نے ملامت کی اسے. بہرحال سفر کسی طرح گزر گیا. جب سفر اختتام پر پہنچا تو اس نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ اشرفیاں تو تمہاری پاس تھی, تم نے مجھے خود دکھائی دی, کیسے چھپا کے رکھی تم نے, اشرفیاں کہاں ہیں؟ تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تمہاری چال میں سمجھ لیا تھا, اور اگر وہ اشرفیاں مجھ سے نکلتی تو میرے اوپر چوری کا لیبل لگ جاتا, تو میری ایک بھی حدیث پھر کام نہ آتی. اس لیے کہ فقاحت, اس کو کہتے ہیں فقاحت. ہم لوگ حدیث پڑھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ راوی فقہ ہے, یہ راوی فقہ ہے, یہ راوی فقہ, یعنی بھروسے دار ہے. تو فقاحت بھروسہ, اگر بھروسہ ختم ہو جائے, بھروسہ ایک مرتبہ چوری میں بھی پکڑا جائے, جھوٹ میں پکڑا جائے, دھوکے میں پکڑا جائے, تو سطح ختم ہو جائے. تو کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ حدیثیں جو ہے ہماری زندگی کی پونجی ہے. میں سمجھ گیا تمہاری چال, اور میں سمجھ گیا کہ اگر میرے جیب سے یہ نکلے یہ اشرفی تو میری سطح ختم ہو جائے, اگر سطح ختم ہو گئی تو ایک بھی حدیث آگے چلے گی نہیں. تو میں نے موقع پا کر کشتی کے کنارے پر کسی طرح پہنچ کر کے پورا خزانہ سمندر میں پھینک دیا, سمندر میں پھینک دیا. کہ فورچون 1,000 یا 1,00,000 مجھے اس وقت یاد نہیں ہے, تو 1,000 فورچون کا حدیث کی خاطر
تو یہ ایک ایک یعنی ایک تو ہے فن حدیث کہ اللہ جل جلالہ عام منوا دے نے اس دین کو بہت عجیب طریقے سے محفوظ کیا. کچھ لوگوں کو اللہ تعالی شانہ نے شوق دیا اور شوق دے کر کے پھر حافظہ دیا کہ وہ قرآن کے الفاظ یاد کر لیں, قرآن کے الفاظ یاد کریں. کچھ لوگوں کو جنہوں نے شوق پیدا کیا اور شوق دینے کے بعد ان کو یہ ایکسپرٹیز دی کہ قرآن مجید کے الفاظ کا صحیح تلفظ, صحیح تلفظ اس پر محنت کرے اور اس میں جو سبا قرات ہے اس پر. تو بہت سے ایسے حفاظ ہوتے ہیں, بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں, ان کو اس پر رغبت نہیں ہوتی, یہ اللہ انتخاب فرماتے ہیں. اور کچھ لوگوں کو اللہ جل جلالہ عام منوالے انہیں رغبت دی کہ انہوں نے حدیث کے الفاظ کو محفوظ کیا, حدیث کے الفاظ, اور حدیث کے الفاظ کو انہوں نے محفوظ کیا. اور کچھ لوگوں کو اللہ تعالی شانہ نے یہ شوق اور یہ رغبت دی کہ حدیث کے الفاظ کو نسل در نسل, طبقہ در طبقہ, نسل بعد نسل پہنچانے والے جو حضرات ہیں, اس سند میں جو رجال آتے ہیں, جو افراد آتے ہیں, ان کی زندگیوں کی جانچ پڑتال ملنے کی, اور ان کی زندگیوں کی جانچ پڑتال کی تاکہ محدثین جو آج بھی پوری دنیا میں جو محدثین ہیں وہ کتابیں باتیں کر لکھی ہوئی ہیں کہ حمیدی, تو حمیدی کے بارے میں ایک پڑھانے والے محدث کو اتنی معلومات مل جائے گی کہ اسے اپنے والد کے بارے میں اتنی معلومات اس کے بعد نہیں ہوگی. سفیانی بن عیینہ کے بارے میں ایک محدث کو اتنی معلومات مل جائے گی کہ اپنے والد کے بارے میں اس کے پاس اتنی معلومات نہیں ہوگی. یہ مستقل کام ہے اور یہ صحیح ذرائع سے پہنچی ہے. تو بعض محدثین ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سلط بیان کر کے حدیث پہنچا دیتے ہیں, حاضرہ بہت کبھی, لیکن رجال پر ان کی نظر نہیں ہوتی. جیسے بعض حفاظ ہوتے ہیں قاری نہیں ہوتے, اور کبھی کبھی حافظ بھی ہے قاری بھی ہے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے حافظہ عطا کیا تھا تو حدیثوں کو یاد بھی کرتے تھے اور رجال پر بھی ان کی بہت نظر تھی, رجال, اور رجال پر اتنی نظر تھی, اتنی نظر تھی, اتنی نظر تھی کہ جو حدیث کے ایکسپرٹ ہے ان لوگوں نے سب نے متفقہ طور پر یہ کہا کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جن لوگوں سے حدیثیں لیتے ہیں ان کو اس طرح جانتے ہیں کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری نے ان میں سے ہر ایک کے ساتھ زندگی گزاری ہے, ہر ایک سے اتنے واقع ہوتے ہیں. اور جب کوئی حدیث بیان کرتا ہے, مثلا یہ ہے کہ حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا یحیی بن سعید اور اس کے بعد محمد ابن ابراہیم ہے, تو اگر غلط پرنٹ میں محمد ابن ابراہیم کی جگہ پر بھی دوسرا نام آئے تو ہمیں پتا بھی نہیں چلے گا کہ یہ غلط جگہ پر ہے. لیکن ان کو اس قدر استحضار تھا کہ نہیں, یہ ابراہیم, یہ الکما سے محمد ابن ابراہیم ہی سن سکتے ہیں, دوسرا نہیں سن سکتا. اس لیے کہ پورا نقشہ ان کے پاس کہ کون کس زمانے میں تھا, کون کس کا شاگرد ہے, کون کس کا استاد ہے, کس کا کب انتقال ہوا, کون کب پیدا ہوا, پوری ان کے سامنے نظر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی. اس قدر اللہ تعالی شانہ نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اعلیٰ مقام عطا فرمایا تھا. اسی وجہ سے جب وہ اپنے سے سینئر محدثین کے مجمع میں بھی بیٹھتے تھے تو اپنا سکہ منوا بھی اٹھتے تھے, تو بہت مشہور ہو گئے. تو ایک جگہ پر جب آپ کا جانا ہوا تو حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے حضرات نے بھی یہ واقعہ بہت مشہور لکھا ہے کہ وہاں کے محدثین نے مشورہ کیا کہ میں بہت سنا ہے امام بخاری کے بارے میں, ہمارے یہاں پہلی مرتبہ آ رہے ہیں, ہماری پہلی دفعہ ان سے ملاقات ہو رہی ہے, تو ہمیں ان سے ان کا امتحان لینا چاہیے, امتحان لینا چاہیے ان کا, تبھی پتا تو چلے کہ کتنے اعلیٰ درجے کے محدث ہیں. اب میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ حافظہ اللہ تعالی شانہ نے کتنا کبھی انہیں عطا فرمایا تھا اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے. یہ لوگ میرے بھائیو منتخب ہیں, منتخب اللہ ان کا انتخاب کرتا ہے. تو مشورہ ہوا اور مشورے میں یہ طے ہوا کہ ہمارے علاقے کے 10 محدثین جو ہیں وہ ان کا امتحان لیں گے, اور امتحان لینے کا طریقہ یہ ہے کہ جب وہ تشریف لائیں گے تو ہر شخص طالب علم میں سوال کرے گا کہ ہم آپ کے سامنے حدیث پڑھنا چاہتے ہیں, تو ہم حدیث پڑھتے ہیں تو آپ اس کی تصدیق کیجئے کہ ہاں یہ حدیث ٹھیک ہے, ہاں یہ حدیث ٹھیک ہے, ہاں یہ حدیث ٹھیک ہے, ہاں یہ حدیث ٹھیک ہے. جیسے یہ پہلی حدیث پڑھیں گے تو استاد کہے گا کہ ہاں ٹھیک ہے, آگے پڑھو آگے پڑھو. تو 10 آدمیوں کا انتخاب ہوا اور 10 آدمیوں کے لیے 10 حدیثوں کا انتخاب ہوا, کل 100 حدیثیں, اور 100 حدیثیں دس آدمیوں پر تقسیم کر دی گئی کہ آپ دس حدیثیں پڑھیں گے, آپ دس پڑھیں گے, آپ دس پڑھیں گے, آپ دس پڑھیں گے, آپ دس پڑھیں گے, دس آدمی دس دس حدیثیں پڑھیں گے. اور یہ جو سو حدیثیں تھیں ان کا جو متن تھا حدیث اور سند, اس کو ایک دوسرے کے ساتھ خلط ملط کر دیا, خلط ملط کر دیا. یعنی پہلی حدیث کی جو سند تھی وہ تیسری حدیث کے ساتھ لگا دی, اور تیسری حدیث کی سند جو ہے وہ دسویں حدیث کے ساتھ لگا دی, دسویں حدیث کی سند پہلی حدیث کے ساتھ لگا دی. یعنی سندیں اور حدیثیں جو ایک دوسرے کے ساتھ آتی ہیں اسے آگے پیچھے کر دیا, چین آف نریشن اور ٹیکسٹ آف حدیث کو جمبل کر دیا, جمبل اپ کر دیا پورا. سو حدیثیں آئے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے کہا کہ حضرت آپ تشریف لائے, بہت خوشی کی بات ہے, ہم آپ سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں, تو ایک مجلس حدیث ہونی چاہیے, بہت اچھی بات ہے. تو کہا کہ حضرت کچھ حدیثیں ہیں ہمارے پاس, ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو پڑھ کر سنائیں, آپ اس کی تصدیق کریں. کہا بہت اچھی بات ہے. تو سب سے پہلے شخص نے پہلی حدیث پڑھی تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر صرف اتنا تبصرہ کیا کہ لا عارف ہوں, میں ایسی حدیث کو نہیں جانتا, میں ایسی حدیث کو نہیں جانتا, یہ سند اور یہ متن ایسی تو میں حدیث کو نہیں جانتا. دوسری پڑھی کہا کہ لا عارف ہوں, تیسری پڑھی لا عارف ہوں, سو جی سو حدیث پر ایک ہی جواب دیتے چلے گئے کہ لا عارف ہوں, لا عارف ہوں, لا عارف ہوں, لا عارف ہوں. جو عوام وہاں بیٹھے ہوئے تھے وہ یہ سمجھے کہ بہت شور سنتے تھے پہلے میں دل کا, جو کاٹا تو ایک قطرہ خون بھی نہیں نکلا. بہت بڑے محدث, بہت بڑے محدث, بہت بڑے محدث, یہ تو بیچارے ہر حدیث پہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں, مجھے معلوم نہیں, مجھے معلوم نہیں. لیکن وہاں جو محدثین بیٹھے ہوئے تھے وہ سمجھ گئے کہ سو کی سو حدیث پر انہوں نے یہ کہا کہ میں اس حدیث کو نہیں جانتا, یعنی اس ترتیب کے ساتھ نہیں جانتا کہ یہ سند اور یہ مطلب یہ سند فٹ نہیں ہو رہا ہے, اس قدر کمی حافظہ. اور اب آگے کی بات سنیے, اس کے بعد جو ہے اس کے بعد ان کو تو ساری حدیثیں یاد تھی, ان کو ساری حدیثیں یاد تھی. انہوں نے کہا کہ اب مجھ سے سنو تم یہ حدیثیں, حدیثیں تو پہلے سے یاد تھی. تو سو حدیثیں, سب سے پہلی بات تو یہ کہ سو حدیثوں کو صحیح ہو تو پہلے سے یاد تھی, تو سو حدیثوں کو سنا دینا وہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے. لیکن پہلا کمال یہ ہے کہ جس ترتیب سے انہوں نے دس حدیثیں سنائی تھی اسی ترتیب سے سنائی. آپ نے سب سے پہلی حدیث یہ سنائی تھی وہ اس طرح ہے, آپ نے دوسری حدیث سنائی تھی وہ اس طرح ہے, آپ نے تیسری حدیث سنائی تھی وہ اس طرح ہے, آپ نے چوتھی حدیث سنائی تھی وہ اس طرح ہے. یہ پہلا کمال. اور اس سے اعلیٰ درجے کا کمال حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ کمال تو کچھ نہیں, امام بخاری کو یہ حدیثیں تو یاد تھیں اور حافظہ بہت قوی تھا تو ترتیب بھی یاد رہ گئی, تو کون سی کوئی بڑی بات تھی. مطلب کمال یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا کہ آپ نے پہلی حدیث اس طرح پڑھی تھی, وہ اس طرح نہیں اس طرح, اور آپ نے دوسری حدیث اس طرح پڑھی تھی وہ اس طرح نہیں اس طرح ہے, اور آپ نے تیسری حدیث اس طرح پڑھی تھی وہ اس طرح نہیں اس طرح ہے. تو حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سو حدیثوں کو سنا دینا وہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے, اس لیے کہ امام بخاری تو محدث ہے, انہیں حدیثیں یاد تھی. کمال کی بات یہ تھی کہ غلط سند کو حدیثوں کے ساتھ ملایا تھا, وہ ایک ہی مرتبہ سن کر ترتیب سے امام بخاری کو یاد ہو گیا. تو انہیں تو حفظ الحدیث وانا فی المکتب, میں ابھی مکتب ہی میں تھا کہ مجھے حدیث کو یاد کرنے پر الہام کیا گیا, اور پھر یہ دس نو سال کی عمر تھی, لگ گئے اس کے پیچھے اور لگ گئے اس کے پیچھے, اور سولہ سال کی عمر تک, سولہ سال کی عمر تک میں بخارا اور بخارا کے ماحول میں جتنے محدث تھے ان سب محدثین کی خدمت میں گئے اور ایک حدیث نہیں چھوڑی جو انہوں نے ان سے یاد نہیں کر لی. سولہ سال کی عمر تک میں سب چوس لیا, بخارا اور بخارا کے ارد گرد جو لوگ تھے ان سب کی حدیثیں یاد کر لی. اور سولہ سال کی عمر میں ان کے بڑے بھائی احمد ابن اسماعیل اور ان کی والدہ اور وہ خود حج کے لیے تشریف لے گئے تینوں, اور جب حج سے فراغت ہوئی تو سولہ سال کی عمر میں محمد ابن اسماعیل البخاری اپنے اپنی والدہ اور اپنے بڑے بھائی سے کہتے ہیں کہ اب تم واپس بخارا چلے جاؤ، میں یہاں رہ کر کے مکہ مکرمہ کے محدثین سے حدیثوں کو حاصل کرنا چاہتا ہوں. اور 2 سال تک مکہ مکرمہ میں رہے، اور مکہ مکرمہ میں اس وقت تک یہ جو جبال علم تھے اور بڑے بڑے محدثین تھے، ان میں سے ایک کے پاس جا کر کے چوستے رہے، وہ ساری حدیثیں انہوں نے یاد کر لی، اور پھر سفر کر کے مدینہ منورہ گئے، اور مدینہ منورہ جا کر وہاں کے سب محدثین سے انہوں نے حدیثیں حاصل کی، اور پھر جو ہے جتنے بھی ممالک اسلامیہ تھے، ان ممالک اسلامیہ میں سے کوئی ملک ایسا نہیں تھا کہ جس کے بارے میں آپ کو علم ہوا ہو کہ یہاں بھی سنا شہر میں کوئی محدث رہتے ہیں اور وہ وہاں نہ گئے اور ان سے حدیثیں حاصل نہ کی ہو. چنانچہ علامہ نووی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حدیث کے اساتذہ 1080 ہے. 1080 اس زمانے میں 1080 افراد کے پاس گئے اور جا کر کے انہوں نے حدیثیں حاصل کی، اور حدیثیں حاصل کرنے کے بعد پھر اللہ جل جلالہ و عام نوازہ نے ایسے اسباب پیدا کیے کہ بخاری شریف کی تصنیف کی طرف قدم اٹھایا آپ نے. چنانچہ آپ کے ایک استاد ہے اسحاق بن راہ رحمہ اللہ تعالی، تو انہوں نے ایک دن مجلس میں کہا کہ لو جماعتم کتابا مختصرا لحدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کتنا ہی اچھا ہوتا. ابراہیم ابن ماکر النسفی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہمارے استاد محمد ابن یہ اسحاق ابن راہ رحمہ اللہ تعالی بھی بس بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے ہم سب کو کہا کہ لو جماعتم کتابا مختصرا لصحیح سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان حدیثوں کو لکھنے کا سلسلہ اور اس کی تدوین کا اور اس کو جمع کرنے کا سلسلہ چل پڑا ہے، لیکن اب تک جتنے لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں تو انہوں نے ہر حدیث کو جمع کر دیا ہے، ضعیف بھی اور صحیح بھی انہوں نے چھان بین کر کے نہیں چھاپا ہے. تو میرا کاش کے تم میرے شاگرد ہو، تم میں سے کوئی کھڑا ہو جاتا اور یہ کام کرتا کہ صرف صحیح حدیث کو لیتا. اور محمد ابن سلیمان ابن فارس رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں نے ایک خواب دیکھا، اور خواب میں یہ دیکھا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک سے مکھیوں کو اڑا رہا ہوں. تو میں نے کسی معبر سے پوچھا کہ اس کی تعبیر کیا ہے، تو اس نے کہا تعبیر دیتے ہیں کہ انت تذب القریب ان احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو مکھیاں ہیں مکھیاں یہ تمہیں یہ عالم مثال میں مکھیاں جو ہے وہ جھوٹ ہے، مکھیاں کوئی مکھیوں کو پسند نہیں کرتا، تو حدیثوں کے اوپر جھوٹ کو کوئی پسند نہیں کرتا، تو کہ اللہ تعالیٰ شانہ تم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے جھوٹ کو دور کرنے کا کام لیں گے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فہاد النبی حملنی علی اخراج صحیح، کہ اس چیز نے مجھے ابھارا کہ مجھے صحیح البخاری لکھنی چاہیے. اور یہ 2 سبب الگ الگ بن گئے، ایک میں پتہ یہ چل رہا ہے کہ اس حادثے میں راہی رحمہ اللہ تعالیٰ کے انکریجمنٹ کی وجہ سے یہ کام ہوا، اور دوسری طرف یہ پتہ چل رہا ہے کہ خواب کی وجہ سے ہوا، اور تیسری ایک روایت میں یہ ہے کہ اس حادثے میں راہی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ درخواست کی اور اس حادثے میں راہی رحمہ اللہ تعالیٰ کی مجلس سے اٹھ کر باہر نکلے تو طلبہ ان کے پیچھے پڑ گئے کہ ہمارے استاد محترم کی یہ چاہت ہے اور ہم نے تم سے زیادہ فائق کون ہے اس کام کے لیے، تم اس کام کو کرو. تو دوستوں کے کہنے کی وجہ سے میں نے یہ کام کیا. تو ان تینوں کے درمیان جمع ہو سکتا ہے کہ اسحاق ابن راہ رحمہ اللہ تعالی نے جب یہ اپیل کی اپنی طرف سے تو دل میں خیال پیدا ہوا کہ مجھے یہ کام کرنا چاہیے، اور پھر باہر نکلے تو ان کے ساتھیوں نے کہا کہ یہ کام تو تمہیں بھی کرنا ہے، تو اور زیادہ پختہ ہو گیا. اور ابھی ارادہ چل ہی رہا تھا کہ یہ خواب دیکھا، اور اس خواب کو دیکھنے کے بعد انہوں نے پکا ارادہ کر دیا، اور پھر جو ہے انہوں نے یہ لکھنا شروع کیا، اور 16 سال میں یہ بخاری شریف مکمل ہوئی. 16 سال میں بخاری شریف مکمل ہوئی سب سے پہلے آپ نے روضت الریاض الجنہ میں بیٹھ کر تراجم ابواب لکھی. تراجم ابواب یعنی ٹائٹل جو کرا تھا باب القیف کان بدی الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقول اللہ عز وجل, جو بات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیثوں سے ثابت کرنا چاہتے ہیں مدعا وہ کہنے لاتے ہیں باب القضاء. باب القضاء اسے تراجم ابواب کہتے ہیں. تو درجنوں ابواب ہے پوری بخاری شریف میں. روضت الریاض الجنہ میں بیٹھ کر آپ نے تراجم ابواب لکھے, اور تراجم ابواب لکھنے سے پہلے تراجم ابواب میں سے ہر باب کو لکھنے سے پہلے یعنی ذہن میں ٹائٹل آتا تھا کہ میں یہ ٹائٹل لکھوں, لیکن لکھنے سے پہلے دو رکعت استخارہ بھی پڑھتے تھے اور اطمینان ہوتا تھا تب جا کر کے وہ ترجمۃ الباب لکھتے تھے. درجنوں تراجم ابواب اور پھر تراجم ابواب تو لکھے روضت الریاض الجنہ میں بیٹھ کر, تو یہ سمجھے کہ کانٹینٹس جو ہے تیار ہو گئے, فہرست تیار ہو گئی. اب فہرست تیار ہو گئی پھر 16 سال میں حدیثوں کو حاصل بھی کرتے رہے, حدیثوں کو پڑھاتے بھی رہے, ایک جگہ سے دوسری جگہ چلتے بھی رہے. یہ 16 سال میں پھر ہر ہر ٹائٹل کے نیچے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مناسب حدیثوں کو لاتے رہے, اور ہر حدیث کو لانے کے لیے کچھ شرائط مقرر کی کہ میری کتاب میں اسی حدیث کو لوں گا جس میں یہ شرط پائی جائے, یہ شرط پائی جائے, یہ شرط پائی جائے, یہ شرط پائی جائے, یہ شرط پائی جائے. بہت ساری شرطیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے رکھی. اور یہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ اس لیے ہے کہ حدیث کی کتابیں تیار کرنے والے جتنے بھی محدثین ہیں انہوں نے اپنی حدیث کی کتابوں میں حدیثیں لانے کے لیے کچھ باؤنڈری مقرر کی ہے کہ جو حدیث اس باؤنڈری میں آئے گی اس کو میں اس کتاب میں لوں گا. اور امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ کی جو باؤنڈری تھی, جو فینس انہوں نے بنایا تھا, وہ سب سے زیادہ اسٹرکٹ فینس تھا. ان کی شرطیں سب سے زیادہ سخت تھی امام مسلم سے بھی زیادہ, اور ان کی شرطیں چونکہ سب سے زیادہ سخت تھی اس لیے ان کی کتاب جو ہے وہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہو گئی. اور یہاں پر ایک بات میں کام کی عرض کر دوں وہ یہ ہے کہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے یہ جو حدیثوں کو 1080 اساتذہ سے حاصل کرنے کا سلسلہ شروع کیا تھا, تو 1080 اساتذہ سے آپ نے 600,000 حدیثیں حاصل کی. 600,000 اور 600,000 حدیثوں میں سے جب چھان بین کی تو آپ کے ذخیرۂ احادیث میں 100,000 حدیثیں صحیح تھی. 600,000 حدیثیں جمع کی, ان میں سے 100,000 حدیثیں صحیح تھی, اور ان 100,000 صحیح حدیثوں میں سے خود کی اپنی جو اسٹرکٹ باؤنڈری بنائی تھی اور اسٹرکٹ فینس بنایا تھا اس میں یہ 60,000 حدیثیں آئی. تو کسی کے ذہن میں یہ خیال نہ آئے کہ صرف وہ حدیثیں صحیح ہیں جو بخاری شریف میں ہے. خود فرماتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ ما اخرجت الا ما صح عندي, ما اخرجت الا ما صح عندي, میں نے بخاری شریف میں اسی حدیث کو جگہ دی ہے جو میرے نزدیک صحیح تھی. اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ وما ترکت من الصحاح اکثر, لیکن وہ صحیح حدیثیں جو میں نے بخاری شریف میں نہیں لی ہیں اور چھوڑ دیے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ ہیں. تو کل صحیح حدیثیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 100,000 تھی, ان 100,000 حدیثوں میں سے بخاری شریف میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو 7,000 تقریباً حدیثیں لی ہیں وہ حدیثیں ہیں جو ان کی شرط اور ان کے کنڈیشن اور ان کے اصول کے مطابق تھی. اسی لیے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کبھی کبھی ترجمۃ الباب لاتے ہیں, ترجمۃ الباب, اور ترجمۃ الباب میں حدیث لاتے ہیں. ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے کہ الاثنان فما فوقهما جماعۃ, الاثنان فما فوقهما جماعۃ, ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے اور یہ صحیح حدیث ہے, اور صحیح حدیث ہے لہذا قابل احتجاج ہے. لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو شرطیں ہیں اس کے اعتبار سے بخاری شریف میں نہیں آ سکتی. تو تراجم ابواب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو تقریباً 80 سے زیادہ عادتیں ہیں ان میں سے ایک عادت یہ ہے کہ وہ حدیث جو صحیح ہے لیکن امام بخاری کی باؤنڈری میں نہیں آتی اور وہ اس حدیث کو امت تک پہنچانا چاہتے ہیں تو کیسے پہنچائے اسے کرنے کے بعد مل جاتے ہیں. یہ بات میں نے اس لیے عرض کر دی اور میں نے کہا کہ کام کی بات بتلا دوں کہ آج کل ایک بیماری ہے ایک عرصے سے کہ بخاری شریف مسلم شریف سے ہٹ کر آپ کو یہ حدیث پیش کرتے ہیں تو لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے بخاری شریف. تو امام بخاری میں خود یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس 100,000 صحیح حدیثیں تھیں ان میں سے میں نے صرف 7,000 لیے تو 93,000 حدیثیں تو امام بخاری کی صحیح تھی. اس لیے اگر کوئی بخاری شریف کی حدیث پیش کر دے مسلم شریف کی حدیث پیش کر دے اور دوسرا آدمی ابو داؤد شریف کی حدیث پیش کرے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ابو داؤد شریف کی حدیث صحیح نہیں ہے. ابو داؤد شریف کی حدیث صحیح ترمذی شریف صحیح نہیں ہے ایسا نہیں ہے. حدیث بخاری شریف کی ہر حدیث صحیح ہے لیکن بخاری شریف کے علاوہ بھی حدیث کی کتابوں میں بہت ساری حدیثیں صحیح ہیں. ایک بات یہ ذہن میں بٹھا دو. اور دوسری ایک کام کی بات وہ یہ ہے کہ یہ جو مشہور ہے کہ بخاری شریف کتاب اللہ کے بعد سب سے صحیح کتاب ہے اس سے لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ جب یہ حدیث بخاری شریف میں ہے اور یہ ترمذی شریف میں ہے تو ترمذی شریف والی حدیث پر آپ کیوں عمل کرتے ہیں جبکہ سب سے صحیح کتاب بخاری شریف کی ہے. تو اس کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ اگر یہ بھی صحیح ہے اور ترمذی شریف والی بھی صحیح ہے تو اس پہ عمل کرے تو بھی کوئی حرج نہیں اس پہ عمل کرے تو بھی کوئی حرج نہیں. اس کا کیوں ہو رہا ہے پہلی بات یہ. مگر دوسری بات جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ بخاری شریف از اے ہول پوری بخاری شریف بحیثیت مجموعی ترمذی شریف مسلم شریف ابن ماجہ شریف وغیرہ سے صحیح ہے از اے ہول. جیسے میں آپ کو مثال دوں کہ مولانا ابراہیم صاحب کے بارے میں اگر یہ کہوں کہ مولانا ابراہیم صاحب جو ہے وہ اس طالب علم سے افضل ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طالب علم کے مقابلے میں مولانا ابراہیم صاحب از اے ہول افضل ہے. لیکن ہو سکتا ہے اگر قرآن میں مقابلہ ہو تو یہ آگے نکل جائے از اے ہول. تو بخاری شریف از اے ہول اسہل کتب عبادت کتاب اللہ ہے لیکن بخاری شریف کی ایک حدیث کا مقابلہ اگر ترمذی شریف کی کسی حدیث کے ساتھ کیا جائے تو یہ بھی ممکن ہے کہ ان دونوں میں سے بخاری شریف کی زیادہ صحیح ہے اور یہ بھی پوسیبل ہے کہ ترمذی شریف کی زیادہ صحیح ہے. بخاری شریف کی کسی حدیث کا مقابلہ ابن ماجہ شریف کے ساتھ کیا جائے جو کہ صحاح میں چھٹے نمبر پر آتی ہے تو یہ بھی ممکن ہے کہ بخاری کی اعلیٰ ہے اور ابن ماجہ کی ادنا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ابن ماجہ کی اعلیٰ ہو. اس لیے کہ حدیث کتنی اعلیٰ ہے اس کا پتہ چلتا ہے سند کے مطالعے سے سند میں رجال. تو ہو سکتا ہے کہ جب ابن ماجہ شریف کی ایک پرٹیکولر حدیث کو ہم لے کر اس کے رجال کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتا چلے کہ اس کے رجال بخاری کے رجال سے بھی اعلیٰ ہے. اس لیے اگر ہمارے سامنے کسی مسئلے میں کوئی بخاری شریف کی حدیث پیش کرے اور ہمارے امام صاحب ہمیں یہ بتائے کہ ہمارے پاس بھی حدیث ہے مگر وہ ابن ماجہ شریف میں ہے تو بخاری شریف کا سن کر کے ابن ماجہ شریف والی حدیث کو یوں ہی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. پہلے یہ معلوم کرنا چاہیے کہ ابن ماجہ شریف والی حدیث صحیح ہے یا نہیں. اگر صحیح ہے تو وہ قابل احتجاج ہے. بہرحال حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے جب تراجم ابواب کو لکھنے سے فارغ ہو گئے تب حدیثوں کو لکھنا شروع کیا. ہر ہر ٹائٹل کے نیچے آپ کا جو مدعا ہے اسے ثابت کرنے کے لیے آپ حدیث لکھ رہے حدیث لکھ رہے حدیث لکھ رہے. تو حدیث لکھنے میں بھی آپ نے یہ اہتمام کیا کہ جب بھی ذہن میں خیال آتا تھا کہ یہ حدیث میں اس بات کے نیچے لکھوں یہ حدیث میں اس بات کے نیچے لکھوں یہ حدیث میں اس بات کے نیچے لکھوں 16 سال لگے یہ کام کرنے میں بہت ہی مشکل کام لیکن کیا اللہ نے کروایا. تو جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ کام کرنے پر آئے تو ہر حدیث جب خیال آتا تھا کہ یہ حدیث میں یہاں لکھوں تو اس حدیث کو لکھنے سے پہلے غسل فرماتے تھے وضو نہیں غسل اور غسل کرنے کے بعد دو رکعت استخارہ جو نماز پڑھتے تھے کہ کیا میں یہ حدیث یہاں پر لکھوں، اور جب دل میں اطمینان ہوتا تھا تو لکھتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً 7000 مرتبہ غسل کیا اور 7000 مرتبہ دو دو رکعتیں پڑھی. یہ تو ہم حدیثوں کو لے تو ایسا بھی ہوا ہوگا کہ کبھی غسل کیا ہوگا، دو رکعت استخارہ کی نماز پڑھی ہوگی اور دل میں اطمینان نہیں ہوا ہوگا، وہ ایکسٹرا جب اطمینان نہیں ہوا. ایسا کر کے امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے یہ حدیث کی کتاب لکھی، اور امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ کی محنت شاقہ کا پھر اعلیٰ درجے کا اخلاص. امام مالک رحمتہ اللہ علیہ جب موطا لکھنے بیٹھے تو کسی نے کہا کہ آپ موطا لکھ رہے ہیں، اور بھی کچھ علماء کے بارے میں سننے میں آ رہا ہے کہ وہ بھی موطا لکھ رہے ہیں، تو امام مالک رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لکھنے دو، دین کی جتنی خدمتیں ہیں اچھا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھ لو کہ ہم جتنے لوگ موطا لکھ رہے ہیں دنیا میں موطا اسی کی باقی رہے گی جس نے اخلاص کی طرح لکھی ہو. آج صرف امام مالک رحمتہ اللہ علیہ کی موطا ہے، موطا امام مالک اور موطا امام محمد، تو موطا امام محمد بھی امام مالک ہی کی موطا ہے، مگر امام محمد رحمتہ اللہ علیہ کی روایت کر رہا ہے صرف امام مالک کی. تو اعلیٰ درجے کا اخلاص ہوگا کہ آج امت کے جتنے طبقے ہیں وہ سارے طبقے بخاری شریف کی تاریخ میں رتب اللسان ہے، حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کی تاریخ میں رتب اللسان ہے. امت کا کوئی طبقہ ایسا نہیں ہے جو بخاری شریف سے ہٹ کر چلتا ہو. اللہ تعالی شانہ نے اعلیٰ درجے کی قبولیت عطا فرمائی. چنانچہ ایک شاعر نے کہا ہے کہ آتی رہے گی تیرے انفاس کی خوشبو، آتی رہے گی تیرے انفاس کی خوشبو، گلشن تیری یادوں کا مہکتا ہی رہے گا. یہ امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ ہے. تو آج جو ہے امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ کی یہ کتاب شروع ہونے جا رہی ہے، یہ بہت ہی بابرکت مجلس ہے، بہت ہی خوشی کا مقام ہے. اور ہم چونکہ مادیت اور مٹیریلسٹک دنیا میں رہتے ہیں، اس لیے ہمارے نزدیک مادیت اور مادی اور مٹیریل چیزوں کی قدر و قیمت ہے، اور روحانی دنیا میں ہم نہیں رہتے، اسپرچل دنیا میں نہیں رہتے، اس لیے روحانی اور اسپرچل چیزوں کی قدر و قیمت نہیں ہے. یہ آج کیا ہو رہا ہے اس مسجد میں، اور یہ بچے کیا کر رہے ہیں، اور یہ طلبہ کیا کر رہے ہیں، اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہو سکتا. مامون رشید کے پاس محدث یحییٰ ابن اقسم رحمہ اللہ تعالی بیٹھے ہوئے تھے، تو مامون رشید نے کہا کہ یحییٰ ایک بات بتاؤ کہ من اعز الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ تو یحییٰ ابن اقسم رحمہ اللہ تعالی نے غور کیا اور غور و فکر کے پر کے شاید اس نتیجے پر پہنچے کہ خلیفۃ المسلمین ہی سب سے زیادہ عزت والے ہیں، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ مسلمانوں کا جو خلیفہ ہوتا ہے وہ مملکت اسلامیہ میں جتنی مسجدیں ہوتی ہیں ان سب کی نگرانی کرتا ہے، جتنے علماء ہوتے ہیں ان سب کے وظیفے دیتا ہے، اور ایک رعیت کے ایک ایک فرد کی جان کی مال کی عزت کی آبرو کی حفاظت کرتا ہے. تو یہ جتنی بڑی خدمت کر رہے ہیں، اتنی بڑی خدمت تو کوئی بھی نہیں کر رہا ہے. تو یحییٰ ابن اقسم رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ امیر المومنین میری رائے یہ ہے کہ لوگوں میں سب سے زیادہ عزت والے آپ ہیں، سب سے زیادہ عزت والے آپ ہیں، اس لیے کہ آپ امیر المومنین ہیں، اور آپ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی نسل میں سے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے خاندان میں سے ہیں، اور پھر خلیفۃ المسلمین، اتنی ساری خدمتیں آپ انجام دے رہے ہیں. تو مامون رشید نے کہا کہ نہیں، تم نے غلط کہا، تم نے غلط کہا، میں تمہیں بتاؤں کہ سب سے زیادہ عزت والا کون ہے. کہا بتائیے. کہ سب سے زیادہ عزت والا وہ شخص ہے جو چند طلبا کو مدرسے یا مسجد کے کسی کونے میں بیٹھ کر حدثنا ان فلان ان فلان ان فلان ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہا ہو. مامون رشید کتنی بڑی سلطنت تھی. مامون رشید کے والد ہارون رشید، وہ ایک دن بالکنی پر تھے، اپنے محل کی بالکنی پر کھڑے تھے، اور وہاں سے ایک بادل جا رہا تھا، کالی گھٹاؤں والا بادل، بارش برسانے کے لیے کہیں جا رہا تھا. تو ہارون رشید نے اس کو دیکھ کر کے یہ کہا کہ ہم تیرے حیثیت سے تھے، بہترین حیثیت سے ہوتے، جہاں چاہے جا کر کے پانی برسا، مجھے کوئی فکر نہیں، اس لیے کہ تو جہاں بھی پانی برسائے گا وہ میری حکومت ہوگی، اتنی بڑی سلطنت. اب تیری حیثیت کی فسیاتی میں خراج ہوگی، جہاں برسانا ہو برسا، اس لیے جو بھی پیداوار ہوگی اس کی خراج میرے خزانے میں ہی آئے گی. اتنی بڑی سلطنت، تو بیٹا بنا بعد میں معمول، اتنی بڑی سلطنت والا وہ یہ کہہ رہا ہے اس لیے کہ وہ علم کی قدر کو جانتے تھے، معمول بھی جانتا تھا اور حرم بھی جانتا تھا. محدث ابو معاویہ کہتے ہیں ایک مرتبہ میں نابینا تھے، ایک مرتبہ میں ہری مسجد کے پاس گئے، بہت اکرام کرتے تھے دونوں باپ بیٹے، علماء کا بہت اکرام کرتے تھے. تو میں ہارو مسجد کے یہاں گیا، میں نے کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد کھانے سے فارغ ہو گئے تو ہاتھ میرا دھلایا جا رہا تھا، تو ہارو مسجد نے مجھ سے پوچھا کہ تمہیں پتا ہے کہ تمہارے ہاتھ کون دھلوا رہا ہے؟ تو کہا کہ نہیں کوئی ہوگا خادم، تو کہا کہ امیر المومنین خود دھلا رہے ہیں. اس لیے کہ آپ محدث ہیں، آپ حدیث پڑھاتے ہیں. آج حدیث پڑھانے والوں اور حدیث پڑھنے والوں کی کیا قدر و قیمت ہے ہمارے دلوں میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام میں جو لوگ مشغول ہیں، اللہ اکبر، قدر کرو میرے بھائی، اہل علم کی قدر کرو. جو اہل علم کی ناقدری کرے گا اللہ اس کی ناقدری کرے گا، جو اہل علم کی ناقدری کرے گا اللہ اس کی ناقدری کرے گا، اور جو اہل علم بھی قدر کرے گا اللہ اس کی قدر کرے گا، دنیا میں بھی قدر کرے گا، آخرت میں بھی. اس کے خاندان میں، اس کے خاندان میں علماء پیدا ہوں گے، اس کے خاندان میں محدثین پیدا ہوں گے، مفسرین پیدا ہوں گے، دین کو دور دور تک پھیلانے والے پیدا ہوں گے. ہارون رشید مدینہ منورہ گئے، انہوں نے امام مالک رحمت اللہ علیہ، امام دار الہجرہ، مگر ہارون رشید کی رعیت میں، اور بڑے بڑے ائمہ جانتے تھے کہ خلیفۃ المسلمین امیر المومنین کی قدر و قیمت ہونی چاہیے، جنہوں نے ہمارے امیر ہیں. تو انہوں نے پیغام بھیجا کہ میں مدینہ منورہ آیا ہوا ہوں اور آپ سے حدیث پڑھنا چاہتا ہوں، تو میرا دل یہ کرتا ہے کہ آپ کو وقت مجھے بتا دیجئے، اس وقت میں یہاں فارغ رہا ہوں، آپ تشریف لائیے اور تشریف لا کر کے مجھے حدیث سنائیے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کیا جواب میں پیغام بھیجا؟ العلم لا یاتی یوتا الیہ، یہ امیر المومنین علم کہیں جاتا نہیں، علم کے پاس جانا پڑتا ہے، علم کہیں جاتا نہیں، علم کے پاس جانا پڑتا ہے، علم کہیں جاتا نہیں، علم کے پاس جانا پڑتا ہے. یہ جو علماء دورہ کرتے ہیں مختلف ملکوں کا اور مختلف شہروں کا، یہ جو ہمارے دعوت و تبلیغ کے ساتھ دورہ کرتے ہیں، یہ علم پھیلانے کے لیے اور علم پہنچانے کے لیے نہیں. علم کا تو قاعدہ ہی 1400 سال سے یہ رہا ہے کہ طالب علم کو معلم کے پاس جانا پڑتا ہے. یہ بعض دفعہ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یہ اپنی جگہ سے ہلتے ہوئے، تو دنیا میں ایسی کون سی یونیورسٹی آپ نے دیکھی ہے کہ ہلتی ہو؟ اسکول اپنی جگہ پہ رہتا ہے، کالج اپنی جگہ پہ رہتا ہے، یونیورسٹی اپنی جگہ پہ رہتی ہے، دارالعلوم بھی اپنی جگہ پہ رہتا ہے، لیکچرر ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جاتا، وزٹنگ پروفیسر کی حیثیت سے جب جاتا ہے تب بھی طلبا کو وہاں آنا پڑتا ہے جو یونیورسٹی اسے بلاتی ہے. اور یہ علماء جو دنیا بھر میں جاتے ہیں، دعوت و تبلیغ کے ساتھ ہی پوری دنیا میں جاتے ہیں، یہ ہمارے محسن ہیں، اس لیے کہ وہ جا جا کر ہمیں سمجھاتے ہیں کہ مرنے کے بعد ایک زندگی آنے والی ہے، جو ہمیشہ کی زندگی ہے، اس کے لیے تیاری کرنی ہے، اور اس کے لیے تیاری کرنے کے لیے آپ تشریف لے جائیے علماء کے پاس، جو علم بانٹ رہے ہیں. علم بانٹنے کے لیے یہ نہیں جایا جا سکتا، کیسے جایا جا سکتا ہے؟ ایک مدرس 30-40 طلبا کو ایک سال میں بخاری شریف الگ الگ شہر میں جا کر کیسے پڑھائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے کہ میرے چلے جانے کے بعد آفاق دنیا سے لوگ تمہارے پاس علم حاصل کرنے کے لیے آئیں گے. یہ نہیں کہا کہ علم دینے کے لیے تمہیں جانا پڑے گا. تو علم ایک جگہ بیٹھ کر کے سکھایا جاتا ہے، مدرس ایک جگہ بیٹھ جاتا ہے، بڑے بڑے ائمہ امام بخاری ایک جگہ بیٹھ جاتے تھے. ہاں یہ بات الگ ہے کہ بھائی چند سالوں کے لیے یہاں بیٹھ گئے، چند سالوں کے لیے دوسری جگہ چلے گئے. امام سیبوی ایک جگہ بیٹھتے تھے، امام فرہ ایک جگہ بیٹھتے تھے، امام مالک ایک جگہ بیٹھتے تھے، پوری زندگی امام مالک کے مدینہ منورہ میں نکل گئی، ایک جگہ پر بیٹھتے تھے. یہ بڑے بڑے صحابہ ہیں، ابن عباس رضی اللہ عنہما ایک جگہ بیٹھتے تھے، ہجرت کر کے, جیسے ایک عالم جو ہے وہ انڈیا میں رہتا ہے ہجرت کر کے یہاں آ گیا, یہ الگ بات ہے. ایک جگہ بیٹھتے تھے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پہلے مدینہ منورہ رہے, پھر جہاں بھیجا گیا وہاں گئے, ایک جگہ بیٹھ کر کے, اور اخیری زندگی آپ کی تاریخ میں گزر گئی. ابو عبد الرحمن السلمی رحمہ اللہ تعالیٰ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کی حدیث, جو کہ مشہور حدیث ہے, تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابو عبد الرحمن السلمی رحمہ اللہ تعالیٰ وہ اس حدیث کو روایت کر کے کہتے تھے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن کو سکھائے, اور پھر یہ حدیث روایت کر کے کہتے تھے کہ وہاد النبی مقعدنی وہاد النبی اقعدنی مقعدی حاجہ, اسی حدیث میں 40 سال سے مجھے یہاں بٹھائی رکھا ہے. معلم استاد ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جاتا, اسے ایک جگہ بیٹھنا پڑتا ہے, اور لوگ آتے ہیں اس کے بس بیٹھنے کے لیے آتے. امام مالک فرماتے ہیں علم لا یاتی, علم گھر گھر نہیں جاتا, ان کو لینے کے لیے جانا پڑتا. یہ جو اکابر آتے ہیں, ہمارے مشائخ آتے ہیں, علماء آتے ہیں, یہ دعوت و تبلیغ کی نقل و حرکت ہے, یہ علم پہنچانے کے لیے نہیں جاتے, یہ علم کی طلب پیدا کرنے کے لیے جاتے ہیں, تاکہ امت میں علم کی طلب پیدا ہو جائے اور پھر لوگ علماء کے پاس جائیں اور علماء کے پاس جا کر علماء سے علم حاصل کریں. اس کا طریقہ یہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ ابھی ہم قریب میری وفات کے بعد اقطار عالم سے لوگ آئیں گے تمہارے پاس, تو جب وہ تمہارے پاس آئے تو پتا نہیں کہاں کہاں سے وہ طلب آئے گی, تو تم ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا, ان کے ساتھ پیار محبت سے رہنا, وہ مسافر ہوں گے غریب دیار ہوں گے, ان کے ساتھ سختی کا معاملہ نہ کرنا, محبت اور شفقت کے ساتھ ان کو پڑھانا. تو یہ جو امام مالک رحمۃ اللہ نے جب یہ پیغام بھیجا تو قدر تھی ہارون رشید کے دل میں, تو وہ آویش میں نہیں آ گئے, غصے میں نہیں آ گئے کہ میں امیر اما ملنا ایسا پیغام بھیجا میرے اوپر, نہیں ایسا نہیں کیا. وہ مسجد نبوی میں حدیث کے درس میں آ گئے ہارون رشید, مسجد نبوی میں حدیث کے درس میں آ گئے. امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ بڑے کر و فر کے ساتھ آتے تھے حدیث پڑھانے کے لیے, اس لیے کہ حدیث کی ان کے دل میں قدر و قیمت تھی, عظمت تھی. ان کے ایک شاگرد کہتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو اگر کوئی فقہی مسئلہ پوچھتا تھا تو جس حالت میں ہوتے تھے بتلا دیتے تھے, لیکن اگر کوئی طالب علم حدیث کے بارے میں کوئی سوال کرتا تھا تو اندر چلے جاتے تھے اور غسل فرماتے تھے. فقہی مسئلہ پوچھتا تھا کہ نماز میں ایسا ہو گیا کیا ہو گیا, جائز ہے ناجائز ہے, فوراً بتا دیتے تھے. لیکن حدیث کے بارے میں کوئی سوال پوچھتا تھا, یہ حدیث کی اتنی قدر و قیمت ہے میرے بھائی, میں میرے ساتھی دوستوں کی خدمت میں بھی عرض کرتا ہوں اور اپنے آپ سے بھی میں مخاطب ہوں کہ ہمیں بھی اپنی حیثیت کو پہچاننے کی ضرورت ہے کہ ہم تمام تر نالائکیوں کے باوجود حدیث کو پڑھانے کے لیے بیٹھے ہیں, تو ہمیں یہ دل دماغ میں ہر وقت رکھنا چاہیے کہ میں اب حدیث کا مدرس ہوں, اور طالب علموں کو بھی ہر وقت دل دماغ میں یہ بات رکھنی چاہیے کہ میں اب حدیث کا متعلم ہوں. امام ابو عاصم النبیل رحمہ اللہ تعالی وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ من طلب هذا الحديث طلب اعلی امور الدین, جو حدیث کا طالب بن جاتا ہے وہ دین کے جو بہت اونچے اونچے کام ہے, دین کا سب سے اونچے, دین کے سب سے اونچے کام کے طالب ہے. من طلب هذا الحديث, جو اس حدیث کی طلب میں مشغول ہو جاتا ہے, جیسے یہ طلبہ مشغول ہو گئے ہیں, تو طلب اعلی امور الدین, دین کے جتنے کام ہیں ان کاموں میں سب سے اعلی کام کے طالب ہو گئے ہیں. تو پھر کیا ابھی حکم کیا ہے ابو عاصم النبیل کا؟ ابو عاصم النبیل بہت بڑے محدث ہیں, وہ فرماتے کہ فیض ان یکون خیر الناس, جب دین کے کاموں میں سے سب سے اعلی کام میں اللہ نے آپ کو مشغول کر دیا ہے تو پھر آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی زندگی ایسی بنا لو کہ آپ لوگوں میں سے بہترین ہو جائیں, آپ کے اعمال آپ کے اخلاق کمیونٹی میں سے سب سے اعلی ہو جانے چاہیے. اللہ ہمیں توفیق دے. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حدیث کے بعد میں, اسی لیے اس کی نسبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے, تو حدیث کے بعد میں بڑے کر و فر کے ساتھ تیار ہو کر کے آتے تھے. تو جب کوئی فقہی مسئلہ پوچھتا تھا فوراً بتا دیتے تھے، لیکن حدیث کے بارے میں کوئی سوال پوچھتا تھا تو کہتے تھے کہ ٹھہر جاؤ، اندر جاتے تھے، غسل کرتے تھے، غسل پہننے کے بعد دھلے ہوئے کپڑے پہنتے تھے، دھلے ہوئے کپڑے پہننے کے بعد وہ جو بخور آتا ہے نا بخور، اس کے دھوئے سے اپنے آپ کو معطر کرتے تھے، پھر خوشبو لگاتے تھے، اور خوشبو لگانے کے بعد مسند پر آ کر بیٹھتے تھے اور پھر کہتے تھے کہ جی اب سوال پوچھو. امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ جب مسجد نبی میں درس دینے کے لیے آتے تھے، دور دور سے لوگ آتے تھے، تو جب مسجد نبی میں بیٹھتے تھے تو ایسی پہرے نظر ڈالتے تھے پورے مجمع کے اوپر کہ سب ادب سے بیٹھے ہوئے ہیں یا نہیں. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو ایک صاحب نظر آ گئے جو مجمع سے دور بیٹھے ہوئے ہیں اور ذرا ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، تو غور کیا کہ ہے کون. جب غور کیا تو پتا چلا کہ امیر المومنین ہارون رشید بیٹھے ہوئے ہیں. اس سے بھی خوشی ہوئی کہ میرے خط کا انہوں نے منفی اثر نہیں لیا، آگے مسجد نبی میں حدیث پڑھنے کے لیے، لیکن ذرا امتیازی شان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ممتاز اور ڈسٹنگوش ہو کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو کیا کیا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے، یا امیر المومنین، واہ مسجد نبی میں زور سے، یا امیر المومنین ان من اجلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجلال العلم، علم کی تعظیم کرنا بھی اللہ کے نبی کی تعظیم میں سے ہے. اس لیے آپ وہاں اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں مناسب نہیں ہے، مجمے میں آ کر کے بیٹھ گئی ہے، سب کے ساتھ بیٹھ گئی ہے. یہ جو اس وقت کتاب شروع ہو رہی ہے، یہ جو کام ہے یہ بہت اونچا کام ہے. اسی لیے مامون رشید نے کہا کہ سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے، سب سے زیادہ عزت والا. تو یحییٰ ابن اکثم رحمہ اللہ تعالیٰ پر وہی غلبہ تھا کہ اتنی بڑی خدمتیں، اور وہ ایک مولانا صاحب چار بچوں کو لے کر حدثنا فلان من فلان من فلان، یہ کیوں سب سے افضل ہو گئے؟ تو کہا کہ آپ حضرت عباس کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے کے چچا کے خاندان سے تعلق ہے آپ کا، پھر آپ امیر المومنین ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ سب سے افضل. تو کہا کہ نام وی حق تجھ پر افسوس، اللہ تیرے اوپر رحم فرمائے ابن اکثم، جی ہاں وہ سب سے افضل ہے. کیوں؟ لأن اسمہ مقترن باسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس کا نام حدیث پڑھنے کی وجہ سے اللہ کے نبی کے ساتھ مل جاتا ہے. یہ جو استاد پڑھاتا ہے، یہ میرے جتنے بھی علماء یہاں بیٹھے ہوئے، میرے ساتھی علماء، نوجوان علماء جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، سب سے پہلے دن استاد جو ہے وہ انٹروڈکٹری باتیں کرنے کے بعد حدیث شروع کرنے سے پہلے اپنی سند بیان کرتا ہے کہ میں نے پوری بخاری شریف حضرت مولانا اسلام الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی. پوری بخاری شریف میں نے حضرت مولانا اسلام الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی، اور انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ میں نے پوری بخاری شریف مفتی اعظم ہند حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی، اور حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا تھا کہ میں نے پوری بخاری شریف حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں نے پوری بخاری شریف قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا محمد قاسم مولوی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں نے پوری بخاری شریف حضرت شاہ عبدالغنی محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں نے پوری بخاری شریف شاہ محمد اسحاق رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں نے پوری بخاری شریف شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں نے پوری بخاری شریف شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی. اور شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مسند الہند ہے، یعنی ہمارے برب صغیر انڈین سب کانٹیننٹ کے تمام مکاتب فکر کے جتنے بھی علماء ہیں ان سب کی حدیث کی سند وہاں جا کر کے پہنچتی ہے. اور پھر شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر جو بھی کتاب آپ پڑھا رہے ہیں اس کتاب کے مصنف تک جو سند ہے وہ لامے میں بھی موجود ہے، الیانی جنی میں بھی موجود ہے، اور کتابوں میں مل جاتی ہے چھپی ہوئی موجود ہے، اور پھر مصنف سے لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ حدیث ہے. تو مامون نے یہ کہا کہ اس کا تو نام سند کی برکت سے مل گیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر مامون نے آگے کہا کہ نہ نسنا و نموت، ہم مر جائیں گے، فنا ہو جائیں گے، ہمیں کوئی یاد کرنے والا بھی نہیں ہوگا. لیکن لا یفنا ابدا، لا یموت ولا یفنا ابدا، یہ جس کا نام سلم میں آ گیا. اب یہاں پر یہ ہم حمیدی کو جانے میں جانے، سفیان کو جانے میں جانے، اور یحیٰ ابن سعید الانصاری کو جانے میں جانے، لیکن نام زندہ ہے آج تک، آج تک زندہ ہے. یہ حضرات جو ان کو بخاری شریف پڑھائیں گے، تو آج ہم دیکھو حضرت مولانا اسلام الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے جا چکے ہیں، لیکن آج ان کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ ہم نے بخاری شریف حضرت مولانا اسلام الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی، اور یہ تذکرہ قیامت تک باقی رہے گا. یہ استاد اس کے چین میں جڑ جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور وہ کبھی بھی فنا نہیں ہوتا، وہ زندہ جاوید رہتا ہے. تو یہ بہت ہی خوشی کا مقام ہے. میں اصل میں ارادہ تو یہ کر کے آیا تھا کہ حدیث انما الاعمال بالنیات اور سند پر کچھ ایسی باتیں عرض کروں گا جو عوام اور علماء سب کے لیے یکساں مفید ہوں، لیکن یہ تمہیدی باتیں ہی میں وقت گزر گیا. اللہ تعالی شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ حدیث جو ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی برا عمل اگر کیا جاتا ہے، کوئی برا عمل، تو اس میں نیت اچھی ہو یا بری ہو اس کا کوئی اعتبار نہیں. یہاں جو کہا جا رہا ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ برا عمل بری نیت سے کیا جائے تو پکڑ ہوگی، اور برا عمل اچھی نیت سے کیا جائے تو ثواب ملے گا. کہ چوری کر لی غریبوں کو مدد کرنے کی نیت سے اسے ثواب ملے گا، نہیں. یہاں بات ہو رہی ہے صرف اچھے اعمال کی. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ برے اعمال پر تو پہلے ہی سے کراس لگ گیا ہے کہ برا عمل تو کرنا چاہیے نہیں، برا عمل تو مومنین کو کرنا ہی نہیں ہے. تو عمل پہلے آتا ہے یا نیت؟ نیت پہلے آتی ہے، نیت کرتا ہے پھر عمل آتا ہے. جب برا عمل کرنا ہی نہیں ہے تو برے عمل کی نیت بھی نہیں کرنی ہے. جب برے عمل کی نیت نہیں کرنی ہے تو نیت اچھی ہے یا بری ہے سوال ہی نہیں ہوتا. عمل ہمیں کرنا ہے اچھا، لہذا نیت بھی کرنی ہے اچھے عمل کی. تو اچھے عمل کی نیت جب تم کرتے ہو کہ میں آج نماز پڑھوں گا، میں آج خیرات کروں گا، تو نیت اگر اچھی ہوگی تو ثواب ملے گا، اور نیت اگر بری ہوگی تو پکڑ ہوگی. انما اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اعمال کا دار و مدار اعمال پر نہیں ہے کہ نماز اچھا عمل ہے لہذا ثواب ہی مل گیا، نہیں. اچھا عمل ہے مگر نیت کیا ہے، نیت اچھی تو وہ عمل اچھا، اور نیت بری تو وہ عمل برا. ابن ماجہ شریف کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انما الاعمال کل وعاء، انما الاعمال کل وعاء. یہ اعمال جو ہے برتن کی طرح ہے. برتن، اب ایک برتن ہے، بہت بڑا ڈول ہے، بہت بڑی بکٹ ہے، بہت بڑی دیگ ہے، اور شربت ہے اس میں، شربت اور شربت ہے، اور اس شربت کے بالکل نیچے، برتن کے نیچے گندگی پڑی ہوئی ہے، گندگی پڑی ہوئی ہے. اب اوپر سے دیکھتے ہیں تو بہترین شربت ہے، آپ کو یہ گندگی نیچے نظر نہیں آ رہی ہے. تو یہ پورا جو شربت ہے، اس برتن میں جو پورا شربت ہے، اس کا پورا دار و مدار وہ نیچے والی گندگی پر ہے. نیچے ڈیپ، نیچے کا حصہ اگر صاف ستھرا ہے تو اوپر والا صاف ستھرا، اور نیچے والا اگر گندا تو اوپر والا بھی گندا. تو کیا حدیث میں فرمایا کہ انما الاعمال کل وعاء، یہ ہمارے اعمال جو ہے وہ برتنوں کی طرح ہے. اذا تاب اسفل تاب اعلی، اگر اس کا نچلا حصہ، یہ نیت کا نچلا حصہ اس لیے کہا کہ نیت اندر چھپی ہوئی ہے، اگر اس کا نچلا حصہ اچھا ہے تو یہ اچھا عمل بھی اچھا ہے. وغیرہ فسد اسفل ہو، فسد اعلی ہو، اور اگر اس کا نچلا حصہ یعنی نیت بری ہے تو یہ اچھا عمل بھی برا ہو گیا. تو یہاں بات ہو رہی ہے کہ تمام اعمال کا، یعنی تمام اچھے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اگر اچھے اعمال میں نیت اچھی ہے تو یہ عمل اچھا، لیکن اگر نیت بری ہے تو یہ اچھا عمل بھی برا. اب میرے بھائی میں صرف اختصار کے ساتھ جا رہا ہوں، بہت جلدی ختم کر دوں گا انشاءاللہ، اس مجلس کا کوئی نہ کوئی فائدہ تو ہونا چاہیے نا. ہم میں سے ہر شخص کو یہ چاہیے کہ برے کاموں سے تو ہمیں بچنا ہے، برے کاموں کو کرنا بھی نہیں ہے، برے کاموں کی نیت بھی نہیں کرنی ہو تو اللہ نے بھی منع کیا ہے. اچھے کام جو ہم کر رہے ہیں ان کو یوں ہی آنکھ بند کر کے اچھا نہیں سمجھتے رہے. نیت اچھی ہے تو یہ اچھا، اور نیت بری ہے تو یہ عمل برا. نیت اگر اللہ کے لیے ہے تو نماز اچھی، اور نیت اگر لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے تو نماز بری. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اچھے عمل جو ہمیں کرنے کی توفیق مل رہی ہے یہ اللہ کی نظر میں اچھے ہیں یا برے ہیں. غفلت نہیں اس میں، جائزہ لو، جائزہ لو. شہادت کتنا بڑا عمل، شہادت کتنا بڑا عمل، اللہ کے راستے میں مال کما کما کے خرچ کرنا کتنا بڑا عمل. شہادت برا عمل ہے یا اچھا؟ اچھا عمل. اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا اچھا عمل ہے یا برا؟ اچھا عمل. اور علم پڑھنا اور پڑھانا اچھا عمل ہے یا برا؟ ابھی بتایا کہ بہت اونچا عمل ہے. یہ تین اتنے اونچے اونچے عمل، لیکن ان عمل کو کرنے والوں کو سب سے پہلے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. کیوں بھائی؟ اچھے عمل کرنے والوں کو جہنم میں ڈال دیا، شہید کو جہنم میں ڈال دیا، سخی کو جہنم میں ڈال دیا، عالم کو جہنم میں ڈال دیا. کیوں بھائی؟ اچھے عمل تھے نا، اچھے عمل کرنے والے جہنم میں جائے گا. یہ اچھے عمل نہیں تھے ان کے لیے. کیوں؟ یہ عمل تو اچھے تھے مگر ان کی نیت بری تھی، اور نیت بری تھی تو یہ عمل برے ہو گئے، اور انہیں عمل کے لیے جہنم میں چلے جائیں گے. ان نمل اعمال و بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. میرے بھائیو ٹٹو لو اپنے آپ کو، ٹٹو لو اپنے آپ کو، ٹٹو لو اپنے آپ کو. ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک صحابی رضی اللہ عنہ آئے، اور انہوں نے کہا کہ جہاد تو ختم ہو گیا اور یہ مال غنیمت میں یہ چیز مجھے ملی ہے، مال غنیمت میں خزانہ. ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ بڑے قیمتی قیمتی موتی، اللہ اکبر. تو ابھی ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ان موتیوں کو جواہرات کو دیکھ رہے تھے، اور وہ صاحب تو دیکھ کر کے جانے لگے، اس لیے کام تو برا ہو گیا تھا. ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ ادھر مشغول ہو گئے، اور جب فارغ ہو کر کے ایسے سر اٹھایا تو وہ بہت دور جا چکا تھا. تو کہا ارے میاں ذرا ٹھہرو، میاں ذرا ٹھہرو، تمہارا نام کیا ہے وہ تو بتاؤ. اس کو بہت تعجب ہوا، صحابی تھے یا تابعی تھے، بہت تعجب ہوا کہ اتنی امانت داری کہ پورا کا پورا حوالے کر دیا. ذرا میاں تم نام تو بتاؤ، قریب بھی نہیں آئے، وہ دور ہی رہے، اور جب ان کو بلایا تو پیچھے دیکھا. ذرا میاں نام تو بتاؤ. انہوں نے کہا کہ جس ذات کے لیے میں نے یہ کام کیا ہے وہ میرے نام کو بہت اچھی طرح جانتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اول تو میرے بھائیو شیطان ہمیں اچھے کام کرنے نہیں دیتا، برے کام کرواتا ہے. اور جب اچھے کام ہم کرتے ہیں اس سے لڑ کر، شیطان اور نفس سے لڑ کر کے، نہیں میں تو نماز پڑھوں گا ہی، میں تو بخاری شریف پڑھوں گا ہی، میں تو آج جلسے میں جاؤں گا ہی، تو پھر وہ نیت کو بری کر کے اس عمل کو پھر برا کر دیتا ہے. بس میری سب سے پہلے اپنے نفس سے میں خطاب کر رہا ہوں، پھر آپ سب دوستوں سے، چونکہ آخرت ہماری بننی چاہیے کہ ہم ریلیکس ہو کر کے بیٹھے نہ رہے کہ اچھے اچھے اعمال میں میری زندگی گزر رہی ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ برتن کے نیچے گندگی پڑی ہوئی ہو نیت کی، اور وہ پورا شربت خراب ہو رہا ہو، اور وہ قیامت کے دن پتا چلے. انما الاعمال، اعمال کا دار و مدار نیت اوپر ہے. اچھی نیت ہے تو ثواب، اور بری نیت ہے تو پکڑ. وانما لامرئ ما نوى، ہر آدمی کے لیے وہی چیز ہے جس کی اس نے نیت کی. علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ اس جملے کا وہی مطلب ہے جو پہلے جملے کا، اور اخلاص ایک بہت اہم چیز ہے. اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی بات کو دو مرتبہ دہرایا تاکہ یہ مضمون راسخ ہو جائے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، نیت اچھی تو ثواب ملے گا، نیت بری تو پکڑ. اور دوسرے جملے میں ہر آدمی کے لیے وہی چیز ہے جس کی اس نے نیت کی، اگر اچھی نیت کی ہے تو ثواب ملے گا، بری نیت کی ہے تو پکڑ ہوگی. علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جملہ تاکید کے لیے ہے، لیکن دوسرے علماء فرماتے ہیں کہ یہ جملہ تاسیس کے لیے ہے، وقت تاسیس والا محنت تاکید. دوسرے علماء یہ فرماتے ہیں کہ اس جملے کا وہ مطلب نہیں ہے جو پہلے جملے کا، اس جملے کا دوسرا مطلب ہے. اور علماء فرماتے ہیں کہ جب دو جملوں کا الگ الگ مطلب بن سکتا ہو تو وہ رہنا چاہیے، اس لیے کہ اس سے اضافہ ہوتا ہے، علم بڑھتا ہے، زیادہ معلومات حاصل ہوتی ہے. تو پھر اس دوسرے جملے کا کیا مطلب ہے، اس دوسرے جملے کا کیا مطلب ہے؟ تو آدمی کے لیے وہی چیز ہے جس کی اس نے نیت کی. کیا مطلب ہے اس کا؟ تو علامہ ابن دقیق العید رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ پہلے جملے اور دوسرے جملے میں فرق ہے. پہلے جملے میں یہ بات کہی گئی ہے کہ ایک آدمی جب اچھا عمل کرتا ہے تو اچھا عمل کرنے کے بعد اگر نیت اچھی ہے تو ثواب ملے گا، اور نیت بری ہے تو پکڑ ہوگی. اور دوسرے جملے میں کیا کہا جا رہا ہے؟ آدمی کے لیے وہ چیز ہے جس کی اس نے نیت کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ نیت اتنی قیمتی چیز ہے کہ اگر ایک شخص نیت کرتا ہے اچھے کام کو کرنے کی، اور کسی مجبوری کی وجہ سے وہ کام نہیں کر سکتا، پھر بھی اس کو اس عمل کی اس نیت پر اجر و ثواب ملتا ہے. تو پہلے جملے میں یہ کہا گیا کہ آپ نے نیت کی اچھا عمل کرنے کی، وہ اچھا عمل کیا تو نیت اچھی ہوگی تو ثواب ملے گا، نیت اچھی نہیں ہوگی تو پکڑ ہوگی. اور دوسرے جملے میں کیا کہا جا رہا ہے کہ آپ نے کسی اچھے عمل کو کرنے کی نیت کی کہ آج میں ورسول کی مسجد فاروق کے افتتاحی بخاری شریف کے جلسے میں جاؤں گا، لیکن پھر آپ بیمار ہو گئے. بیمار ہو گئے تو آپ کو افسوس ہوا کہ یار بیماری کی وجہ سے نہیں جا سکتا، تو جتنا یہاں آنے والوں کو ثواب ملا ہے آپ کو بھی اتنا ہی مل جائے گا. آدمی کے لیے وہ ہے جس کی اس نے نیت کی. اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتلا رہے ہیں کہ نیت کا کرشمہ ہے. نیت عجیب و غریب ہے تو نیت پر بھی ثواب مل جاتا ہے. اور حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ دوسرے جملے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ پہلے جملے میں یہ فرمایا کہ عمل کیا اچھی نیت تو ثواب اور بری نیت تو پکڑ. دوسرے جملے میں یہ کہنا چاہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک عمل کرتے ہوئے ایک اچھی نیت کی تو ایک عمل کا ثواب، اور دو اچھی نیتیں کی تو دو عمل کا ثواب، اور تین اچھی نیتیں کی تو تین عمل کا ثواب. وہ ان لما یم ریم مانوا، آدمی کے لیے وہ ساری چیزیں ہیں جن کی وہ نیت کرتا ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ میں نے خوشبو لگائی، اور خوشبو لگائی اور اس نیت سے خوشبو لگائی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو مجھے ثواب ملا. اب میرا میں نے جتنے پیسوں میں اتنا خریدا تھا وہی مولانا غلام صاحب نے وہی خریدا تھا، اتنے ہی پیسے خرچ کیے، اور جتنے قطرے میں نے لگائے اتنے ہی قطرے انہوں نے لگائے، یعنی خرچہ ایک جیسا ہوا. لیکن مولانا نے یہ نیت کی کہ میں اس لیے لگا رہا ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور ابھی میں مسجد میں جا رہا ہوں تو مسجد میں خوشبو پھیلے گی، تو اللہ کے گھر کی خدمت کرنا بھی بائی سے اجر و ثواب ہے. تو خوشبو یہ دو نیت سے میں لگا رہا ہوں، مجھے ایک عمل کا ثواب ملا، مولانا کو دو عمل کا. مولانا ابراہیم صاحب نے وہی خوشبو لگائی اتنی ہی مقدار میں، انہوں نے نیت یہ کی کہ سنت ہے، مسجد کی خدمت ہوگی، اور میرے بہت سے مسلمان بھائی بھی مسجد میں آئیں گے تو دائیں بائیں جب وہ بیٹھیں گے اور یہ ان کے دماغوں کو یہ خوشبو معطر کرے گی تو ان کا دل خوش ہوگا، اور مسلمان کو خوش کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے. یہ تین نیتیں ہیں، ان کا تین عمل کا ثواب. تو حضرت سر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں تعدد نمیلیا کی طرح اشارہ ہے کہ اچھا عمل کیا اور اچھی نیت کی تو ثواب ملے گا، اور جتنی نیتیں بھی اتنے ثواب ملیں گے. اور اس کے بعد جو ہے مثال دے گی ایک عمل کی کہ فمن کانت ہجرت الی اللہ و رسولہ. یہاں جو ہے وہ پہلا جملہ محذوف ہے، وہ آپ کے اساتذہ آپ کو بتائیں گے کہ یہاں وہ جملہ کیوں نہیں ہے. بخاری شریف میں باقی چھ جگہ پر جو مشکات شریف کی روایت جس طرح ہے اسی طرح ہے، فمن کانت ہجرت الی اللہ و رسولہ فہجرت الی اللہ و رسولہ ومن کانت ہجرت الی دنیا نصیبہا. تو پہلا جملہ جو ہے یہاں محذوف ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر حدیث میں ایکسپرٹ ہو، اور حدیث میں ایکسپرٹ آدمی اگر کسی جملے کو حذف کرنا چاہے تو اس کے لیے اجازت ہے، باقی کے لیے نہیں. اس لیے کوئی ایکسپرٹ جانتا ہے کہ کس جگہ پر حدیث کے ایک جملے کو حذف کرنے کے نتیجے میں معنی نہیں بگڑے گا. تو یہ اس پر تفصیل جو ہے وہ اساتذہ بیان کریں گے. تو یہ امام بخاری نے پہلا جملہ حذف کر دیا ہے. یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایسا کام کر کے فن حدیث کے مسائل بھی طلبہ کو سکھاتے ہیں کہ سوال پیدا ہوگا کہ جملہ کہاں چلا گیا. اب جملہ کہاں چلا گیا ڈھونڈنے جائیں گے تو پتا چلے گا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مسئلہ بیان ہمیں سمجھانے کے لیے لائے ہوئے. وہ تو بہت ایکسپرٹ تھے, تو ایکسپرٹ اگر ایسا کرے تو کوئی حرج نہیں, اور من ایکسپرٹ ہے اسے یہ کام نہیں کرنا چاہیے. تو فمن کان ہجرۃ ہی الی دنیا نصیب ہوا, جس شخص کی ہجرت ہوئی, پہلے وہ جملہ, جس شخص کی ہجرت ہوئی اللہ اور اس کے رسول کی خاطر, فہجرت ہو اللہ و رسول ہی, تو اس کی اللہ اور اس کے رسول کی خاطر یہ ہجرت مقبول ہے اور ثواب ملے گا. دیکھو اس شخص نے کیا کیا ہجرت کی, عمل کیا ہے ہجرت, عمل اچھا ہے یا برا ہجرت, ہجرت اچھا عمل ہے یا برا, اچھا ہے. کی کس نیت سے کی, اللہ اور اس کے رسول راضی ہوں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اچھا عمل ہے اور اچھی نیت سے ہے تو اس کا اجر ملے گا. اور دوسرا آدمی وہی ہجرت کرتا ہے, اچھا عمل کرتا ہے, مگر نیت اس کی کیا ہے, جس شخص کی ہجرت ہوئی دنیا کی خاطر, دنیا کی خاطر کہ مکہ مکرمہ میں اتنی اپرچونیٹیز نہیں ہیں, مدینہ چلے جاتے ہیں سب ہجرت کر رہے ہیں تو شاید ہم بھی نکل جاتے ہیں, تو نام تو ہجرت کا ہے, وہاں جا کر کے کمانے کی اپرچونیٹیز ملے گی. تو جس کی ہجرت ہوئی دنیا کی خاطر, جسے وہ کمائے, اور علم رہتے ہیں شادی مکہ مکرمہ میں پیغام بہت دیے مگر کوئی تیار نہیں ہو رہا ہے, ایسا کرتے ہیں کہ ہجرت کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے, ہم بھی ان کے ساتھ چلے جاتے ہیں, وہاں کوئی نہ کوئی مل جائے گی. اور علم رہتے ہیں علم کہہ رہا ہے عورت کی خاطر جس کے نکاح کرے, تو فہی جگتے ہوئے علما حاضر علم, تو اسے دیو بھی مل جائے گی, دنیا بھی مل جائے گی, اللہ کے یہاں کچھ نہیں ملے گا. ایک مثال دیگر کے سمجھایا, حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بالکل شروع میں یہ حدیث اس لیے لائے ہیں کہ طلبہ اساتذہ اور طلبہ اور اساتذہ کے علاوہ جو بھی علماء جو بھی عوام اس کتاب کو پڑھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں, علماء کی صحبت میں بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں, ان کو یہ پیغام مل جائے کہ پڑھنے پڑھانے کا کام اسی وقت کار آمد ہوگا جبکہ اللہ کی رضا کی خاطر ہوگا. چنانچہ عبد الرحمن بن مہدی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں, یہ حدیث بہت ہی اہم ہے, من اراد ان یصنف کتابا فلیبدا بهذا الحدیث. جو شخص بھی, عبد الرحمن بن مہدی بہت بڑے محدث ہیں, جو شخص بھی کسی کتاب کو لکھنے کا ارادہ کرے تو اسے چاہیے کہ اس کتاب کے شروع میں یہ حدیث لے آئے تاکہ تنبیہ ہو جائے کہ مجھے نیت اچھی رکھنی ہے. اور میں نے خود اپنے بارے میں یہ کہا کہ لو صنفت کتابا, اگر میں کوئی کتاب لکھتا تو بالکل شروع میں نہیں, لبدا تو فی کل باب منہ بہذا الحدیث, اس کتاب کے ہر ہر باب کے شروع میں حدیث کو لاتا ہوں اس حدیث کو تاکہ مجھے تنبیہ ہو جائے. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کان ایم بدی لکل مصنف ان یبدا بہذا الحدیث, کان ایم بدی لکل مصنف ان یبدا بہذا الحدیث, ہر مصنف کے لیے مناسب یہی ہے کہ اس حدیث سے شروع کرے. بہذا الحدیث الآتی, یہ حدیث جو آ رہی ہے مشکات شریف میں, المسمى بطلیعت کتب الحدیث, جس کا نام محدثین نے طلیعت کتب الحدیث رکھا ہے, وہ حدیث ہے جس کا نام طلیعت کتب الحدیث رکھا ہے. کیوں شروع میں لانا چاہیے؟ تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تنبیہن علی تصحیح النیت والاخلاص, تاکہ شروع میں تنبیہ ہو جائے کہ نیت کو صحیح کرنا ہے اور اخلاص کو باقی رکھنا ہے, کس کو, طالب علم کو یا استاد کو, لکل من العالم والمتعلم, عالم المتعلم ہر ایک کے لیے. اور عالم اللہ بھی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کما سر رہ بھی جمع من الائمہ, جیسے کہ اس کی تصریح کی ہے ائمہ کی ایک جماعت نے. تو شروع میں یہ حدیث اسی لیے لائی جاتی ہے. اور ایک بات کہہ کر کے اب ختم کروں کہ طلیعت و کتب الحدیث کا کیا معنی ہے. تو طلیعہ جو ہے جو لشکر ہوتا تھا اس زمانے میں, تو لشکر کے پانچ حصے ہوتے تھے. جاء محمد والخمیس, یعنی حدیث آپ پڑھ چکے ہیں کہ محمد لشکر کے ساتھ آ گئے. تو لشکر کو خمیس کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ لشکر کے پانچ حصے ہوتے ہیں. آگے ایک حصہ ہوتا ہے جسے فٹبال میں الگ الگ جگہ پہ کھڑے رہتے ہیں نا, تو اسی طرح اس میں تو بالکل آگے جو ہے آگے لشکر کا ایک دستہ آگے ہوتا ہے, دوسرا بائیں طرف ہوتا ہے, دوسرا بائیں طرف اور تیسرا بیچ میں اور ایک پیچھے, تو ایک آگے ایک پیچھے, ایک بائیں طرف ایک بائیں طرف ایک بیچ میں. جو آگے والا ہے اسے تبھی آگے کہتے ہیں, پیچھے والا ہے اسے ساتہ کہتے ہیں, بائیں طرف ہے اسے میمنا کہتے ہیں, بائیں طرف ہے اسے میسرا کہتے ہیں اور بیچ والے کو قلب کہتے ہیں. تو پانچ ہے, اس لیے خمیس لشکر کا نام خمیس رکھ دیا عربی میں. تلیت کتب الحدیث, یہ حدیث کی کتابوں کا تلیہ ہے. تو وہ تلیہ جو ہے لشکر میں آگے رہتا ہے, تاکہ حدیث کی کتابوں میں یہ تلیہ بالکل آگے رہنا چاہیے. طرف اصل بات آگے آ رہی ہے, وہ تلیہ جو لشکر کا آگے کا حصہ ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے, لشکر جا رہا ہے لڑنے کے لیے تو جب جاسوسی کرنی ہو کہ دشمن کس پوزیشن میں ہے تو باقی لشکر پیچھے رہتا ہے, تلیا کو آگے بھیجا جاتا ہے کہ دیکھو دشمن کس پوزیشن میں ہے اور وہ آگے کو رپورٹ کرتا ہے. اس حدیث کو تلیا اس لیے کہتے ہیں کہ اندر جو شیطان اور نفس دشمن ہے وہ کیسی کیسی نیتوں کے ساتھ مکاری کر رہے ہیں, یہ حدیث جا کر کے جاگتی ہے. انما الاعمال بالنیات, جب پڑھتے ہیں تو آدمی اندر جھانکتا ہے اور اندر جھانک کر کے دیکھتا ہے کہ وہ دشمن کیا کیا تیاریاں کر رہے ہیں, اور پھر یہ حدیث جب جھانکتی ہے اور آ کر کے پورے لشکر کو خبر دیتی ہے, یہ ہمارے دل دماغ کو خبر دیتی ہے یہ حدیث کہ دیکھو نفس یہ نیت لا رہا ہے, شیطان یہ نیت لا رہا ہے, تو پھر ہمیں مقابلہ کر کے ان دونوں کو شکست دے کر کے نیتوں کو درست کرنا ہے فتح حاصل کر کے. اللہ تعالیٰ شامل ہو, یہ جو حدیث ہے تلیت و کتب الحدیث یہ ہماری زندگیوں میں لے آئے, اور اللہ تعالیٰ آج کے اس افتتاح کو بہت ہی زیادہ مبارک کرے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تو سب سے پہلے اپنے استاد حمیدی کی حدیث لائے ہیں, حمیدی کی, اور بالکل اخیر میں لائیں گے حدثنا احمد بن اشقاب, آخری حدیث میں, یہ حمیدی کی ہے وہاں احمد کی ہے, تو حمیدی میں بھی حمد ہے اور احمد میں بھی حمد ہے. تو اس سے نقطہ یہ نکالا ہے کہ یہ کتاب شروع سے لے کر اخیر تک محمود ہی محمود ہے, اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ شروع سے لے کر اخیر تک اس کتاب کو پڑھ کر جو عمل کرے گا اس کی زندگی بھی محمود ہو جائے گی. اور یہ بھی ہے اس سے اشارہ کہ شروع میں بھی حمد اخیر میں بھی حمد, تو انسان کو اپنی زندگی کے ہر مرحلے پر حمد کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے, اور حمد کے ساتھ زندگی گزارتے گزارتے حسن خاتمہ کے ساتھ دنیا سے جائے گا اور بالآخر جنت میں جائے گا تو وہاں بھی کہے گا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تو اسی پہ ختم کرتے ہیں, وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اصل میں بات یہ ہے بھائی, طبیعت تو میری بھی بیٹھتا ہوں تو یہی ہوتی ہے کہ آدھ پون گھنٹے میں ختم کر دوں گا, اب پہلے جیسی طاقت نہیں رہی. لیکن حدیث میں ایک لطف آتا ہے کہ جب بیٹھتے ہیں تو سمجھاتے ہیں کہ بھائی اب کچھ ہماری آخرت بن جائے, پھر یہ علماء اور آپ سب بہت محبت سے سنتے رہتے ہیں تو آپ کے مسکرانے والے اور حشاش بشاش چہروں سے نظر ہٹا کر میں گھڑی کی طرف کیسے دیکھو. اگر کوئی جنائی دے رہا ہے, کسی کو نیند آ رہی ہو, تو میں سمجھ سکتا ہوں کہ اس چہرے کو دیکھنے کے لیے گھڑی کو دیکھ لوں, لیکن ایسا ارینجمنٹ ہوتا نہیں ہے تو چلتا رہتا ہے تو تھوڑی دیر ہو جاتی ہے, مگر بھائی یہ چیزیں آخرت میں کام آئیں گی. اب یہاں سے جو ہے اچھے اچھے ارادے لے کر اٹھو, یہ بچے جو پڑھ رہے ہیں آپ بچوں, آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ سبق صالحین کے حالات کو پڑھیں, اساتذہ کی باتوں کو سنیں, اور آپ اپنی زندگیوں میں, ہم بہت چھوٹے ہیں لیکن ابھی سے تیاری کریں, اللہ آپ کو بھی بڑا بنائے گا انشاءاللہ. اور دوسرے ماں باپ کی خدمت میں بھی گزارش ہے کہ آپ کے بچوں کو بھی ان کے حوالے کرو تاکہ یہ سلسلہ چلتا رہے, اور مسجد کے جو ذمہ دار حضرات ہیں اور دوسرے عوام میں سے جو حضرات اس کار خیر میں تعاون کر رہے ہیں, جو علماء بھی تعاون کر رہے ہیں, اللہ آپ کو مزید توفیق دے. آج ہمارے پرانے لوگ ہوتے, آج یوسف بھائی میری یاد آ رہے ہیں, ہمارے یوسف محمد کے ساتھ بہت تعلق تھا, اس کے علاوہ اور بھی بہت اچھے اچھے لوگ یہاں سے چلے گئے. تو میں سوچتا ہوں کہ ان لوگوں کو دین سے لاگنی تھی, تعلق تھا,
تو وہ لوگ آج ہوتے تو کتنے خوش ہوتے کہ یار ہم نے تو سوچا کہ نہیں تھا کہ ہماری مسجد میں بخاری شریف کا افتتاح ہوگا. لیکن جیسے مولانا نے کہا کہ جو لوگ نیک کام کر کے جاتے ہیں سبب بنتے ہیں, تو آج ان لوگوں کو سب کو جن لوگوں نے اس مسجد میں چندہ دیا ہے سب کو اجر و ثواب مل رہا ہوگا, تو وہاں سب کو پتا چل رہا ہے کہ آج افتتاح بخاری شریف ہوا ہے. تو آپ لوگ بھی اپنی زندگیوں کو اچھی کریں, آپ حضرات بھی نیتوں کی فکر کریں. نیتوں کی تصحیح کے لیے بیعت ہونا پڑتا ہے, مشائخ سے اپنا تزکیہ کرانا پڑتا ہے. تو جن لوگوں کے ساتھ کمپیٹیبلٹی معلوم ہو, انکلینیشن معلوم ہو, ان سے بیعت ہو جاؤ, اپنی اصلاح کراؤ. اصلاح کے بغیر یہ نیت ٹھیک نہیں ہوتی. اور جن کے مشائخ ہیں تو اپنے اپنے مشائخ کی طرف رجوع کرو, فائدہ اٹھا لو ان سے, علماء سے بھی فائدہ اٹھاؤ, علم کی فکر کرو. اور کسی عالم سے دل لگے نہ لگے, کسی عالم کا زبان پر بری بات مت لو, دل دماغ میں بھی کسی عالم کے بارے میں برا مت سوچو. لیکن کبھی کبھی سوچ پر کنٹرول نہیں ہوتا تو برا خیال آ رہا ہے تو اس سے توبہ کرو, مگر زبان پر کسی کے بارے میں بری بات مت لو, بری بات مت لو. علماء کی آپ کو 100% غلطیاں نظر آئے, میں تو آپ کو یہ کہتا ہوں کہ کسی ادنا مسلم کے بارے میں بھی زبان پر بری بات مت لو. اور جھگڑوں سے بچو, اختلافات سے بچو, فتنے کے دور سے ان لوگ گزر رہے ہیں. اپنے دین کی, اپنے اولاد کے دین کی, اپنے دوست احباب کے دین کی کیسے حفاظت ہو جائے اس کی فکر کرو. جھگڑوں لائف از ٹو شارٹ فار آل دس. لڑائی جھگڑے میں میں تیری نہیں کروں, میں تیری غیبت ہو, تیری غیبت نہیں. اپنی حفاظت کرو, جہاں دیکھو کہ جھگڑا ہے پیچھے ہٹ جاؤ. ہمارا بھی اگر حق چلا جاتا ہے تو دے دو. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو حق پر ہوتا ہے اور حق پر ہونے کے باوجود بھی گیو اپ کر دیتا ہے کہ بھائی جاؤ چلو, کوئی حرج نہیں, اللہ تعالیٰ شان ہو اسے سب سے اونچی جنت دیں گے. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ایک مرتبہ قضیہ قصہ ہوا تھا, مدرسے کی زمین کسی نے دی تھی اور پھر دو بارہ لے لی ہے زمین. تو دو بارہ لینے تو لوگوں نے کہا پہلے کاغذات وغیرہ سب ہمارے فیور میں ہے, ہمیں کوٹ میں لے جانا چاہیے. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میرا ارادہ تو نہیں ہے, اس لیے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو حق پر ہوتے ہوئے بھی گیو اپ کر دیتا ہے اسے آخرت میں سب سے اونچی جنت ملے گی. تو اس وقت تو جنت میں لیتے ہیں, مدرسے کے لیے بڑا دادی مل جائے گی. اس وقت تو جنت میں لیتے ہیں, جنت دے دی. اور پھر کیا ہوا کہ وہ جگہ ابھی بھی وہاں کراچی میں ہے, تو وہ جگہ بہت چھوٹی تھی اور ہو سکتا ہے کہ ایکسٹینشن نہ کر پاتے. تو وہ جگہ لے گئے تو کسی صاحب نے کہا کہ ہمارے پاس ایک زمین ہے مگر کراچی سے بہت دور ہے. کہاں ہے؟ جو کورنگی میں ہے. اب تو کورنگی بھی کراچی میں آ گیا, کیا کورنگی میں ہے؟ اور کورنگی میں اتنی زمین ہے کہ آپ کو جتنی چاہے لے لو. تو یہ تو بہت بڑا کمپلیکس ہے نا. تو اللہ تعالیٰ آخرت میں تو بہت بڑی جنگل مفتی صاحب کو دی ہی ہوگی, لیکن یہاں بھی بہت بڑا گارڈن دے دیا. یہ جو کورنگی کی جگہ ملے گی اس کا یہ اپنی قصہ ہے. تو جھگڑوں سے دور رہو, ہمارے اکابر کا یہی طرز رہا تھا. دعا کر دیجیے. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا مشرف القلوب شرف قلوبنا على طاعتك, يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها, أنت وليها ومولاها. اللهم اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين, ولا تنزع منا صالح ما آتيتنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى, واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم زيننا بزينة الإيمان, واجعلنا هداة مهتدين. اللهم رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم اجعل حركاتنا وسكناتنا كلها في محبتك وتقواك. اللهم لا تؤذينا مكرك, ولا تلسنا ذكرك, ولا تهدل عنا سترك, ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم انا نسألك من فضلك العظيم. اللهم افتح لنا ابواب رحمتك. اللهم اجعلنا من خدام دينك وعشاق حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. يا ارحم الراحمين, يا ارحم الراحمين, يا ارحم الراحمين.
رحم کا کرم کا معاملہ فرما، یسر و سہولت کا معاملہ فرما، عفو و عافیت کا، فضل و عنایت کا، حفظ و امان کا معاملہ فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری لفزشوں سے درگزر فرما، ہمارے دلوں میں گناہوں کی نفرت پیدا فرما، ہمارے دلوں میں گناہوں کی نفرت پیدا فرما، ہمارے دلوں میں گناہوں کی نفرت پیدا کرنا، الہ العالمین ہمارے گناہوں میں نیکیوں کی رغبت پیدا کرنا، ہمارے دلوں میں نیکیوں کی رغبت پیدا کرنا، نیکیوں کی رغبت پیدا کرنا، ہمارے دلوں کے رضائل کو پاک، ہمارے دلوں کو رضائل سے پاک فرما، الہ العالمین خسائی سے آراستہ فرما، الہ العالمین دلوں کے جتنے اخلاق حمیدہ ہیں الہ العالمین سے ہمارے دلوں کو منور فرما، اخلاص سے منور فرما، اخلاص سے منور فرما، اخلاص سے منور فرما، الہ العالمین ریا کی جڑوں کو ہمارے دلوں سے تاڑ کے رکھ دے، الہ العالمین ریا سے ہماری عبادت فرما، حب جا سے ہماری عبادت فرما، الہ العالمین ہمارے قلوب کا تزکیہ فرما، الہ العالمین مشائخ سے استفادے کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین اچھے اچھے اعمال کا وجود تو بہت ہوتا ہے لیکن الہ العالمین ریا کی وجہ سے تیری بات قبول نہیں ہوتا، الہ العالمین حسن نیت کی توفیق، حسن نیت عطا فرما، اخلاص عطا فرما، ریا سے پاک فرما، اعمال کے وجود کے ساتھ ساتھ قبول بھی فرما، قبول بھی عطا فرما، الہ العالمین علم سے آراستہ فرما، عمل سے آراستہ فرما، مدارس کی، علماء کی، طلبا کی، علم سے تعلق رکھنے والی ہر چیز کی قدر عطا فرما، الہ العالمین ہم پڑھنے پڑھانے والوں کو بھی علم کی قدر عطا فرما، الہ العالمین، الہ العالمین ہم علم جو علم والے سمجھے جاتے ہیں ہمارے دلوں میں بھی علم کی جو قدر ہونی چاہیے نہیں ہے، الہ العالمین ہم بھی علم کی قدر عطا فرما، الہ العالمین ہم بھی علم کی قدر عطا فرما، الہ العالمین ہمیں اپنی قدر پہچاننے کی توفیق عطا فرما، علم کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے، ہمیں زہد نصیب فرما، دنیا سے بے رغبتی نصیب فرما، الہ العالمین نوافل سنن، الہ العالمین نوافل سنن مستحبات کا اہتمام کرنے والا بنا، سرور صالحین کا نمونہ بنا دے، ہمیں سرور صالحین کا نمونہ بنا دے، ہمیں ہمارے اکابر کے منہج پر چلنے کی جلنے کی توفیق عطا کرنا، بہت پرفرم دور سے ہم گزر رہے ہیں، ہماری عبادت کرنا، فتنے سے ہماری عبادت کرنا، فتنوں کی عبادت کرنا، عالمین ایسے دور سے ہم گزر رہے ہیں کہ فتنا خود کھینچنے کے لیے آتا ہے، ہماری عبادت کرنا، ہمارے سمتالکین کی عبادت کرنا، ہمارے اداروں کی عبادت کرنا، عالمین ہماری جماعتوں کی عبادت کرنا، جمعیتوں کی عبادت کرنا، اسکولوں کی عبادت کرنا، علماء کی عبادت کرنا، عوام کی عبادت کرنا، مردوں کی، عورتوں کی، چھوٹوں کی، بڑوں کی عبادت کرنا، حق کی عبادت کرنا، حق والوں کی عبادت کرنا، الہ العالمین حق کو پہچاننے کی توفیق عطا کرنا، الہ العالمین حق کو پہچان کر حق سے وابستہ ہونے کی توفیق عطا کرنا، وابستہ رہنے کی توفیق عطا کرنا، الہ العالمین ہمیں واسط اقدار میں علم عطا فرما، الہ العالمین علم کا خوب شوق نصیب فرما، الہ العالمین صحیح جگہ سے علم حاصل کرنے کی توفیق عطا کرنا، غلط جگہ سے ہماری عبادت کرنا، یوٹیوب، سوشل میڈیا وغیرہ سے، الہ العالمین گوگل وغیرہ سے علم حاصل کرنے سے پوری امت کی عبادت کرنا، پوری امت کی عبادت کرنا، پوری امت کی عبادت کرنا، اللہ اپنے دین کی عبادت کرنا، اللہ آپ کے بہت سے اللہ سے علم کی عبادت کرنا، الہ العالمین اس عبادت کے کام کے لیے ہم سب کو قبول کرنا، اس عبادت کے کام کے لیے ہم سب کو قبول کرنا، ہمارے شاگردوں کو قبول کرنا، ہمارے طلبا کو قبول کرنا، ہمارے متعلقین کو قبول کرنا، ہمارے گھر کے فرد فرد کو قبول کرنا، پورے عالم میں اس علم میں صحیح کو عام کرنے کا جذبہ عطا کرنا، اس کے لیے جن اسباب کی ہمت کی ضرورت ہے اس کا دیکھ سے امتحان کرنا، اسے مانے عالم کے حال پر رحم کرنا، اسے مانے عالم کے حال پر رحم کرنا، ہمارے کی اسلامیہ کے حال پر رحم کرنا، ہمارے کی اسلامیہ کو اچھے دین کی فکر رکھنے والے، امت کی فکر اور ہمدردی رکھنے والے حکمران نصیب کرنا، الہ العالمین اس روئے زمین سے ظلم اور ظالموں کا خاتمہ کرنا، الہ العالمین امن کو عام کرنا، سلامتی کو عام کرنا، رحمتوں کو عام کرنا، برکتوں کو عام کرنا، الہ العالمین، الہ العالمین اس کے لیے جن مسئلہ کی ضرورت ہے، بہت سے انتظام کرنا، مسلمانوں نے اپنے دین کی، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کی تعریفات کی قدرداری کی توفیق عطا کرنا، اللہ عالمین اسے دلے سے لگانے کی توفیق عطا کرنا، جان سے زیادہ اسے عزیز بنانے کی توفیق عطا کرنا، اللہ عالمین اسے پورے عالم عام کرنے کی توفیق عطا کرنا، یہ اپنے غیر مسلموں کو اسلام کو اپریشیٹ کرنے کی توفیق عطا کرنا، صحیح سمجھ عطا کرنا، اللہ عالمین غلط فہمیوں کو دور کرنا، اس مدرسے کو بے انتہا قبول کرنا، بے انتہا قبول کرنا، بزرگوں کے منحط پر چل رہا ہے، اللہ العالمین اس پر مزید استقامت عطا کرنا، مزید ترقیات سے مالا مال کرنا، اللہ العالمین اس مدرسے کے تمام طرح کے قلوب کو علم نبوت سے آراستہ کرنا، علم نبوت سے منور کرنا، اللہ العالمین ان کے خدام دین میں علماء ربانیین میں شامل کرنا، اللہ العالمین دین کی حفاظت کے لیے، اشاعت کے لیے قبول کرنا، اللہ العالمین ہم سب کے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا، یہاں کے اس مدرسے کے جو اساتذہ ہیں ان کے فیوز میں، خلوص میں، اتحاد میں، اتفاق میں، نظم میں، محنت میں، کوشش میں، تعلیم میں، تربیت میں خود برکت پیدا کرنا، الہ العالمین اچھے افراد مہیا کرنا، اسباب مہیا کرنا، الہ العالمین ہماری مسجد الفاروق کے تحت جتنے کام ہو رہے ہیں سب کو قبول کرنا، الہ العالمین یہاں کے مدرسے کو بے انتہا قبول کرنا، یہاں آنے والوں میں سے کسی کو محروم نہ کرنا، حاضرین میں سے، ان کے متعلقین میں سے، پوری امت میں سے کسی کو محروم نہ کرنا، الہ العالمین یہاں کے علماء اور یہاں کے علماء کے علوم میں، فیوز میں، خلوص میں خود برکت پیدا کرنا، الرحمین یہاں کے جو منتظمین کمیٹی کے حضرات ممبران ہیں ان کے آپس کے اتفاق میں اور برکت پیدا کرنا، ان کے الہ العالمین نظر اور ول ولے اور اچھے اچھے امبیشنز اور اچھی اچھی نیتوں میں اور برکت پیدا کرنا، الرحمین کسی کو بھی محروم نہ کرنا، دیواروں کو شفا عطا کرنا، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور کرنا، محرومین کی مقصد فرما، ہمارے اساتذہ مشائخ اور محبین محسنین میں سے جو جو دنیا، ماں باپ میں سے جو جو دنیا سے جا چکے ہیں، الہ العالمین ان کو رب درجات نصیب فرما، اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، جو زندہ ہے ان کی عمروں میں برکت پیدا فرما، ان کے ٹھنڈے میٹھے سائے کو ہم لوگوں پر تاجر قائم فرما، ہمیں ان کی توجہات اور دعاؤں کا مرکز بنا، اے رحم الراحمین، اے رحم الراحمین، اے رحم الراحمین، مرحومین کی مغفرت فرما دے، الہ العالمین جن بھائیوں اور بہنوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے، لکھا ہے، جو متوقع ہے، جو جن کا ہم سے تعلق ہے، محبت ہے، خصوصاً ہمارے ماں باپ، اساتذہ، مشائخ، دوست احباب، حاضرین مجلس، شرکاء مجلس، سبھی کے تمام جائز دین مقاصد کو پورا فرما، آپ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی ہے خیر عطا فرما، جن شروع سے پناہ مانگی ہوئی ہے، شروع سے پناہ عطا فرما، مانگنا نہیں رہتا ہے، بہت نکل رہے ہیں، مگر تیرا نبی تجھے بہت پیارا ہے، ہم تیرے پتی سے تعلق رکھنے والی، ہم چیز تجھے بہت پیاری ہے، تیرے پتی کی ہوتی سے بھی بہت پیاری ہے، تیرا رحم تیرے نبی کے وہ تیرے نبی کی امت کی برگزیدہ ہستیاں بھی تجھے بہت پیاری ہے، ان میں امام بخاری بھی تجھے بہت پیارے ہیں، ان کی یہ کتاب تجھے بہت پیاری ہے، ادالحمد اس کتاب کی برکت، اس کتاب کی افتتاحی برکت سے، اس میں جو احادیث شریفہ ہے ان کی برکت سے، ہم سب کی مدد فرما دے، ہمیں اپنے رویہ میں شامل فرما دے، آج کے بعد گناہوں سے بچا لے، الہ العالمین، الہ العالمین، الہ العالمین صراط مستقیم پر استقامت کے ساتھ زندگی گزارنے والا بنا دے، الہ العالمین حسن خاتمہ کا دائم کی فیصلہ فرما دے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد لله رب العالمين وآخر